السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ. پہلا روزہ کیسا گزرا؟ دوسرا اللہ تعالیٰ نے اور آسان کر دیا ایسے لگ رہا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آگے بھی آسان کرے اور اللہ قبول کرے. کل ہم نے آیت نمبر 112 تک کیا تھا پہلا پارا، آج آیت نمبر 113 سے شروع کریں گے. آپ میں سے کچھ کو ہو سکتا ہے فکر ہو رہی ہو کہ پارا مکمل نہیں ہوا تھا. اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام لے کر شروع کیا ہے، ارادہ ہم نے کیا ہے آگے اس میں برکت اور اس کو اختتام تک پہنچانے والا کام اللہ کرتا ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے 27 دن کا ہی دورہ قرآن کیا تھا، اور اس وقت بھی کچھ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ ایک پارا مکمل نہیں ہوتا تھا. شروع کے پارے ذرا احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے اور سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا تھوڑے سے بوجھل ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر وقت لگا لیں. آگے جب کچھ پارے آئیں گے 13 سے 17 کے درمیان، وہاں پر بہت سی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، تو وہاں انشاءاللہ خود بخود اللہ تعالیٰ سپیڈ بنا دیتے ہیں. اور آپ نے اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مکمل کرائے گا. حالانکہ دیکھیں، ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کہ میری زندگی قرآن میں گزرے. ایسا نہ ہو کہ میں قرآن اپنی زندگی میں ختم کر لوں. ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کہ قرآن مکمل نہ ہو، میری زندگی مکمل ہو جائے. یعنی میں قرآن کے ساتھ وقت گزارتی رہوں اتنا کہ میری موت کا وقت آ جائے. لیکن بہرحال انسان کا ایمان ہوتا ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک چیز جس کو اس نے شروع کیا ہے اس کو اختتام تک پہنچا دے، اس کی کمپلیشن ہو جائے. ہو جاتا ہے الحمدللہ، نہیں ہوتا تو بھی آپ نے اور میں نے قرآن سے کیا سیکھا ہے، تب بھی آپ اور میں کہیں گے الحمدللہ. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم قرآن مکمل نہیں کریں گے. پوری کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کہ قرآن یہاں مکمل ہو جائے، جو کہ رسول اللہ کا ایک عمل بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 113 سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 113. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو بات چل رہی تھی اس میں بات یہ آئی تھی کہ اللہ نے یہ بات واضح کر دی اس قرآن کے ذریعے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ہر عقیدہ کسی بھی طرح سے اوتھینٹیفائیڈ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر رسول اللہ کی سیل آف اپروول نہ لگا دی جائے. یعنی اب آخری فیصلہ قرآن کا فیصلہ، اور اب آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی. آگے بتایا گیا کہ جو یہودی ہیں وہ کیا کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. اگر میں اور آپ اس آیت سے سبق لینا چاہیں آج کے لیے، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں مسلک کے نام پہ، اسکول آف تھاٹس کے نام کے اوپر اپنی مسجدوں کو الگ الگ بنا کے اپنی آئیڈینٹیٹی نہیں بنانی. ہمیں مسجدوں کے نام پر تفریق نہیں کرنی، بلکہ ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کیسے کرنا ہے. جب ایک دوسرے کو برداشت کریں گے جب ہی ایک دوسرے کو سن سکیں گے, اور جب سن سکیں گے جب ہی ایک دوسرے کو دین کی ترغیب دے سکیں گے. تو مجھے اور آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ بات سکھانی ہے. آج جو نسل آپ کے اور میرے ہاتھ میں اولاد کی شکل میں ہے اس کو بھی یہ بات سکھانی ہے, اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی اس بات کو پروپیگیٹ کرنا ہے کہ مسجدوں میں تفریق مسلمان امت کا شیوا نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وفاداری کسی سمت میں نہیں ہوتی. اصل وفاداری وہ ہے جس سمت میں تم کو اللہ کرنے کو کہہ دے, بس اس سمت کو اختیار کر لو. اب کیونکہ آگے تحویل قبلہ کے حالات اور واقعات رونما ہونے تھے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں. وللہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں. ایک مسلمان کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں جو کرنے کا کہا جائے گا اب تمہیں اللہ کا حکم آنکھیں بند کر کے ماننا ہے, چاہے وہ تمہارے نفس سے ٹکرائے, چاہے وہ تمہارے خاندان سے ٹکرائے, چاہے وہ تمہاری رسومات سے ٹکرائے, چاہے وہ تمہارے معاشرے سے ٹکرائے. اگر اللہ نے کوئی حکم دے دیا تو اب وہ تمہارے لیے قابل عمل ہے. اللہ تمہیں جہاں کہے وہیں اپنا رخ موڑ لو. اور اللہ کی اصل فرما برداری یہی ہے کہ آپ اور میں اللہ کے حکم کے سامنے کہیں سمعنا, ہم نے سنا, واطعنا, اور ہم نے اطاعت کی. جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے, اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں, یعنی اس کی ملکیت ہیں. دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے مالک, آپ نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا مالک یوم الدین. مالک کا مطلب کیا؟ مالک وہ جس کے پوزیشن میں کوئی چیز ہے. ملک آتا ہے عربی زبان میں بادشاہت کے لیے. اگر آپ میم کو زبر کے ساتھ اور الف کے ساتھ پڑھیں مالک, تو یہ بن جائے گا کسی بھی چیز کی پوزیشن رکھنے والا. اور اگر آپ ملک پڑھیں گے عربی زبان میں تو اس کا مطلب ہوگا بادشاہت. اور ایک لفظ آتا ہے, یہ میم کی زیر کے ساتھ ملک ہے, ایک میم کی زبر کے ساتھ ملک آتا ہے. ملک کہتے ہیں ایک فرشتے کا نام ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں عربی زبان میں زیر زبر کے آگے پیچھے کرنے سے کیا معنی بدل سکتے ہیں. اگر ہم نے ملک کہا تو وہاں مراد ہے بادشاہت, اگر ہم نے ملک کہا تو اس کا مطلب ہے ہم کسی فرشتے کے نام کا ذکر کر رہے ہیں. اسی لیے قرآن کو صحیح تلفظ, صحیح انداز, صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے, تاکہ وہ قرآن کے معنی اور مفہوم کی بھی حفاظت کر سکے. زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں, سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے, اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. کیا کہتا ہے اللہ؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, جب کسی معاملے کا اللہ فیصلہ کرتا ہے, فَإِنَّمَا, تو بات تو بس یہ ہے, يَقُولُ, وہ بس اتنا کہتا ہے, لَهُ, اس کے لیے, کُن, ہو جا, فَيَكُون, تو وہ ہو جاتی ہے. آپ قرآن میں کئی دفعہ یہ حرف پڑھتی ہیں فا کا. اگر آپ فیکون کو صرف دیکھیں تو عربی زبان کے حساب سے فا الگ ہے, یکونو الگ ہے, فا الگ ہے, یکونو الگ ہے. اب یہ جو فا ہے اس فا کو کہتے ہیں, آپ میں سے جو لکھنا چاہے وہ لکھ لے, جو نہ لکھنا چاہے نہ لکھے. آپ کے کوشچنئر میں اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا جائے گا. ہم لوگ جب کسی بھی کوشچنئر کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں, یا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی کورس میں آپ کا امتحان یا ٹیسٹ لیا جائے گا, تو پھر سننے سے زیادہ ٹیسٹ کو کرنے کی فکر ہو جاتی ہے. میں نے اس لیے پہلے سے بتا دیا کہ اس کا کوشچنئر سے کوئی تعلق نہیں ہے. فا الگ ہے, یکونو الگ ہے. فا ایک حرف ہے جس کو کہتے ہیں حرف عطف. کسی کے بچے کا نام اگر عاطف ہو تو اس کو کہتے ہیں جوڑنے والا. اگر آپ کے بچے کا نام عاطف یا کسی کا خاندان میں نام عاطف ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے جوڑنے والا. تو حرف عطف وہ حرف ہے جو دو جملوں کو, دو الفاظ کو, یا دو باتوں کے کنیکشن کو جوڑ دے, اس لیے اس کو حرف عطف کہتے ہیں. اب حرف عطف قرآن میں کئی آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ قرآن میں پڑھتی ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین, سورہ 3 میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ کیا انسان نے کہ وہ جانور سے بھی نچلی سطح پر چلے گئے. ثم کا لفظ بھی حرف عطف ہے. اب مثال کے طور پہ ایک نیا عربی پڑھنے والا جب عربی گرامر پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ ایک بات ثم کا مطلب ہے پھر, اور فا کا مطلب ہے تو. تو اس میں دو, اگر ہم اردو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ پھر یہ ہو جاتا ہے یا تو یہ ہو جاتا ہے, تو کیا بہت فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ کوئی بہت فرق محسوس نہیں ہوتا. پھر یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کن, اللہ حکم دیتا ہے ہو جا, تو آپ اردو کے ترجمے میں پڑھتی ہیں فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو فا آتا ہے, یہ آتا ہے انسٹنٹینیسلی ہو جانے پہ, یعنی کسی کام کو اللہ کرنے کا کہے اور بغیر وقفے کے, بغیر گیپ کے, بغیر ڈیلے کے وہ کام ہو جائے, فوراً ایک کام ہو جانا. اب آپ جب اس لفظ کو پڑھیں, اس حرف کو پڑھیں فا کو, جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ آپ, حرف آپ کو ملے فا, آپ سمجھ لیں اس کے آگے جو بات آ رہی ہے وہ پچھلی بات کے مقابلے میں فوراً انسٹنٹینیسلی ہو جائے گی. تو فا حرف عطف ہے اور اس کے اندر وداؤٹ ڈیلے ایک کام کرنے کا حکم آتا ہے. اللہ نے ادھر حکم دیا ہو جا اور ادھر یہ کام ہو گیا. یہ ہے اللہ کے کلام کی شان, جس کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا وقت نکالنا ہے. دیکھیں قرآن کے اندر اتنے معجزات ہیں, قرآن کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ اگر آپ اور میں اپنی زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کے, اور وہ تھوڑا سا وقت شاید دن میں بھی ایک مرتبہ ہو, ہر دن بھی تھوڑا سا وقت نکال کے ہم اس کے سامنے بیٹھیں, تب بھی اس قرآن کے معجزات مکمل نہیں ہوں گے. تو اپنی زندگیوں میں سے اس کلام کو سمجھنے کے لیے, تاکہ آپ اور میں جب تلاوت کریں, جب آپ اور میں تلاوت سنیں, دیکھیں آپ کو کسی ترجمے میں یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ فا کا مطلب ہے تو ہو جا اور اس کے نیچے لکھا ہو انسٹنٹینیسلی ہو جا, کہیں نہیں لکھا ہوگا. آپ کتنی بیسٹ سے بیسٹ ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں. یہ چیز آپ کو تب پتا چلے گی جب آپ عربی گرامر کا علم حاصل کریں گی, اور آپ کا دل کرے گا کہ آپ قرآن کی عربی کو اس طرح سمجھیں جس طرح سے یہ نازل ہوئی ہے. کیونکہ جس زبان کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں, اس زبان کے بولے جانے والے محاورے آپ کو آنے چاہیے, ایکسپریشنز آپ کو آنے چاہیے, فگریٹو اسپیچز اس زبان کی آپ کو آنی چاہیے, تاکہ آپ اس زبان کے لطف کو محسوس کر سکیں. تو اب جب آپ حرف عطف فا دیکھیں گی, آپ کو فوراً وہاں ترجمے میں انسٹنٹینیسلی کا لفظ ایڈ کر لیجئے گا, آپ کو اس آیت کو سمجھنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کیوں نہیں کوئی بات کرتا, یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی, ایسی ہی باتیں ان سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں, یعنی ان کے مائنڈ سیٹ ایک جیسے ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف بیان کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کا جو آبجیکشن تھا وہ بات یہاں کلیئر کر دی کہ ہر بات اصل میں اللہ کے ساتھ منسوب ہو تو ٹھیک ہوگی, لیکن اپنی ذات سے کسی چیز کو کہنا کہ بس یہ کر لو تو ٹھیک ہے, یہ مناسب ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. حق صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور سیل آف اپروول حق کے اوپر صرف اللہ کی لگتی ہے. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں, ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. ہمیں یہ جملہ یاد رہ سکتا ہے, یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. اپنے کلچر کو اسلام کا کلچر بناؤ, اپنے کلچر کے اندر یہودی یا کرسچن کلچر کی امیلگمیشن نہ کرو. اسلام کا کلچر ایک مکمل کلچر ہے, اسلام ایک مکمل دین ہے. اگر میں اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو آپ کا اور میرا ایک فریز ختم ہو جائے گا, اس میں حرج ہی کیا ہے. ہم سب کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں اتنی بنائن سی چیز, تو اس میں آخر حرج ہی کیا ہے. اگر یہ قرآن کی آیت آپ کو اور مجھے یاد آ جائے تو پھر ہمیں کسی حرج کی ضرورت نہیں رہے گی, کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ نے کہا یہود اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, ورنہ اگر اس علم کے آنے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جس کے پاس علم آ جائے اس کی پکڑ زیادہ ہے. اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے, رائٹ؟ اگر ہمیں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے, یا ہم قرآن میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ علم آنے کے بعد اگر تم نے ان کی پیروی اختیار کی تو اللہ تمہاری پکڑ کرے گا, اس کا مطلب ہے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. علم تو حاصل کرنا ہے, علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو اور مجھے اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے جو ذمہ داری آپ کی اور میرے کندھوں پر علم حاصل کرنے کے بعد آ جاتی ہے، تاکہ آپ اور میں اس دنیا کو ایک امتحان کی جگہ سمجھیں، ایک ایگزامینیشن ہال سمجھیں. ایگزامینیشن ہال کے اندر آپ کھانا پینا دیکھتے ہیں، آپ کے بچے ایگزام دینے جاتے ہیں تو کیا اپنے باکس میں کتنی بھی پسند ہو ان کو بریانی، آپ ان کے ٹیفن میں، ان کے لنچ باکس میں ان کو بریانی ڈال کے دیتی ہیں؟ بیٹا 3 گھنٹے کا پیپر ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد تم آرام سے بریانی کھانا اور پھر آرام سے 1.5 گھنٹے کے بعد پیپر کر لینا اپنا، باقی ٹیچر کچھ بھی کہے کوئی بات نہیں، تم بریانی کھانا. ہم ایسا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فل کانسنٹریشن سے پہلے 3 گھنٹے اپنا ایگزام دینا، اس کے بعد گھر آ کے تم جو کہو گے میں بنا دوں گی. ایسا ہی ہم کرتے ہیں. اللہ بھی اپنے بندوں کو یہ انسینٹیو دیتا ہے. یہ دنیا آپ کے لیے اور میرے لیے ایگزامینیشن ہال ہے، لیکن اللہ نے کوئی ایسا ایگزام مجھ سے اور آپ سے نہیں لیا کہ جس میں اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کھانے پینے کی پابندی لگا دی ہو. اللہ تو خود کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، جو اللہ نے رزق تمہارے لیے حلال کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن ولا تصرفو، اللہ کی بتائی ہوئی حدوں سے اسراف مت کرنا، تم آگے مت بڑھنا اللہ کی شریعت سے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اب آگے دیکھیں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے، اس کتاب کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے حقوق بیان کیے آیت نمبر 121 میں. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جو کہ اس کی تلاوت کا حق ہے یا جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ میرے اور آپ کے لیے ایک آئی اوپنر آیت ہے کہ کیا میں اور آپ نسلوں سے جس کتاب کو اپنی ڈیوائن بک کے طور پر لے کر بیٹھے ہیں، کیا اس کے رائٹس مجھے معلوم ہیں؟ ہر مسلمان کو اس قرآن کے رائٹس معلوم ہونے چاہیے. جب اینیمل رائٹس کی امپورٹنس ہے، جب پلانٹس رائٹس کی امپورٹنس ہے، جب ہر دنیا میں رہنے والی مخلوق کی امپورٹنس دی جاتی ہے، تو کیا اس قرآن کے، جس میں پوری دنیا، پوری انسانیت کے فائدے کی چیزیں ہیں، کیا اس کے رائٹس ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ عقل بھی کہتی ہے کہ اس کے رائٹس ہونے چاہیے. اور اس قرآن کے 5 رائٹس ہمیں تفاسیر سے اور ہمیں محدثین سے اور رسول اللہ کی فائنلی حدیث سے پتہ چلتے ہیں. ایک، سب سے پہلا یہ کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے، اس بات کا ایمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل کیا گیا تقریباً 23 برس کے عرصے میں. اور یہ بھی ہمارے ایمان میں بات شامل ہے کہ اس کتاب میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، جس طرح یہ رسول اللہ کے قلب پر نازل ہوا تھا، آج اسی الفاظ کے ساتھ یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے. یہ اس پر ایمان ہے جو اس کا پہلا حق ہے. پھر دوسرا آتا ہے اس کی تلاوت کرنا. اس کی تلاوت اسی طرح کی جائے جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلاوت کرنا سکھایا. ہم اس کے الفاظ کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، زبر کو زبر پڑھیں، زیر کو زیر پڑھیں، اور پیش کو پیش پڑھیں. ہمیں قرآن پڑھنے میں، ہمیں تلاوت کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان میں چاہے میرے 5 یا 6 یا 7 قرآن مکمل نہ ہو، لیکن میں جتنا پڑھوں میں درست الفاظ، درست لہجے اور درست مفہوم کی حفاظت کرتے ہوئے پڑھوں. اس لیے کہ اس قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ایک ذمہ داری میرے کندھوں پر بھی آتی ہے. تو دوسرا حق کیا ہے؟ کہ ہم اس کی تلاوت ویسے کریں جیسا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے. اور آج آپ کو اور مجھے اللہ کی رحمت سے اپنے ارد گرد کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر، کئی انسٹیٹیوشنز میں تجوید کے علم کی فیسلٹی دستیاب ہے. آج بہت ٹیچرز موجود ہیں جو قرآن کی تجوید پڑھاتی ہیں. تجوید سے مطلب کیا ہے؟ جس کو ہم عام زبان میں ناظرہ بولتے ہیں، قرآن کا ناظرہ. تجوید کا مطلب کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، قرآن کو اس کا حق دیتے ہوئے پڑھنا، قرآن کو ویسے پڑھنا جیسا کہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا کہا گیا ہے. تو تجوید کا علم ضرور حاصل کیجئے، چاہے آپ کو اور مجھے گرامر نہ آتی ہو قرآن کی، چاہے آپ کو اور مجھے قرآن کی تفسیر نہ آتی ہو، لیکن تجوید آنا فرض عین ہے. اس لیے کہ یہ آپ پر اور مجھ پر فرض ہے کہ میں اور آپ اپنی اس کتاب کو درست لہجے اور درست انداز میں اور درست مفہوم کی حفاظت کرتے ہوئے پڑھیں. پھر تیسری چیز جو اس کے اندر آتی ہے قرآن کے حق میں، وہ ہے قرآن کا فہم. قرآن کا فہم حاصل کرنے کے بہت سے درجے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کا فہم حاصل کرنے کا سب سے پہلا درجہ ہے تذکر کا درجہ. تذکر یعنی ریمائنڈر لینا قرآن سے. قرآن سے میرے لیے کیا سبق نکل سکتا ہے, بالکل سپرفیشل لیول پر اگر ہم کسی آیت کو دیکھیں تو سطحی لیول پر وہ آیت میرے عمل کے لیے مجھے کیا بات بتا رہی ہے. یہ قرآن کے فہم کا پہلا درجہ ہے تذکر. اس کے بعد آتا ہے تدبر کا درجہ. تدبر یعنی اب قرآن کی آیات کی گہرائی میں جانا. مفسرین اس کے بارے میں کیا کہہ گئے, محدثین نے آیات کے بارے میں کیا احادیث روایت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث اس آیت کے بارے میں موجود ہیں, رسول اللہ کے بعد صحابہ نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے ان آیات کے اوپر کیسے عمل کیا. یہ آ جاتا ہے قرآن کے فہم کا اگلا لیول جس کو کہتے ہیں تدبر. تو ہم میں سے جس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہو وہ تدبر کے لیول پر ضرور جائے, لیکن تذکر کی حد تک قرآن آنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے. اس لیے کہ اگر مجھے تذکر کی حد تک یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن سے ریمائنڈر مجھے کیا لینے ہیں تو پھر یہ کتاب میرے لیے صرف ایک پڑھنے کی کتاب رہ جائے گی. پھر چوتھا حق اس کے اوپر, اس کتاب کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو جس طرح پڑھیں, جس طرح اس سے ریمائنڈر لیں, اس طرح اس پر عمل بھی کریں. تو چوتھا حق اس کتاب کا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اس لیے کہ وہ علم جو عمل میں نہ ڈھالا جائے وہ سٹیگننٹ پانی کی طرح ہے, جو اگر آپ بالٹی میں پورٹیبل پینے کا پانی بھر کر رکھ دیں لیکن آپ اس کو 10 دن 20 دن تک چھوئیں نہیں اور اس کو ایسے ہی رکھا رہنے دیں تو وہ بھی ڈرنکنگ کے قابل نہیں رہتا ہے, وہ بھی آپ کے لیے پورٹیبل نہیں رہتا, آپ اس کو پینا پسند نہیں کرتے. علم بھی اس طرح ہے. علم وہ بہترین ہے جس کو فوراً کے فوراً عمل میں ڈھال دیا جائے. تو چوتھا حق ہے اس کتاب کا عمل کرنا اس کے اوپر. پانچواں حق ہے اس کتاب کا تبلیغ, یعنی اس کتاب کا جو علم آپ حاصل کریں اس علم کو آگے پہنچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حج میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی جہاں تقریباً 140,000 کا مجمع موجود تھا. آپ نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچا دو مجھ سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اسلام کا ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو, جو تمہیں یاد رہ جائے اس کو آگے پہنچا دو. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آگے پہنچانے کے لیے پہلے مجھے خود اپنی پیورٹی کرنا, اپنا تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے, اور آگے پہنچانے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ میں سرٹن لیول تک سرٹیفائیڈ ہوں. دیکھیں اللہ کے رسول نے جب خطبہ حجت الوداع دیا تو وہاں جو 140,000 کا مجمع تھا, کیا اس 140,000 کے مجمع میں سب علماء تھے, سب سکالرز تھے, سب ایک سے ایک بہترین صحابہ تھے؟ ایسا تو نہیں ہے. وہاں تو ایسے بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا, جو لوگ ابھی حج سے پہلے اسلام قبول کر کے اسلام کے دائرے میں آئے تھے. لیکن آپ نے کہہ دیا کہ پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہو. ایک پوری محفل بنا کر بھی بتانا ہوتا ہے اور ایک کسی بھی محفل کے اندر اللہ کی بات کر کے بھی پہنچانا ہوتا ہے. آپ آج اپنے گھر گئیں, آپ نے بچوں کے ساتھ کوئی ایک دو جملے ڈسکس کر لیے, آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ کوئی ایک دو جملے ڈسکس کر لیے, آپ نے اپنے گھر کے کام کرنے والوں کو کسی اچھے کام کی ترغیب دے دی, آپ نے بیٹھے بیٹھے کوئی ایک اچھی بات اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنی والدہ کو بتا دی, یہ بھی بلغوا عنی ولو آیتن کی سنت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. تو اس کا پانچواں حق ہے کہ ہم اس کتاب کو جو اس سے سمجھیں اس کو آگے پہنچائیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ, اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے یا جو کوئی اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, پھر کیا ہے, وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اگر کسی نے اس کتاب کا کفر کیا, اس کتاب کا کفر یہی نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو کہیں کہ نہیں میں اس کتاب کو نہیں مانتی, ایک تو یہ کفر ہے. ایک مسلمان بھی اس کا کفر کرتے ہیں, اس لیے کہ کفر وہاں پر ناشکری کے مقابلے میں آتا ہے, شکر کے مقابلے میں آتا ہے. کفر کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی نعمت کا احساس دلا دیا جائے لیکن وہ اس نعمت کا اس طرح استعمال نہ کرے جیسا کہ اس کے استعمال کرنے کا حق ہے. آپ جب اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جب کسی فیملی پر کوئی فائنینشیل کرنچ آتا ہے تو آپ دیکھتی ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ اپنے گھر کے اگر سامان کے بیچنے کی یا اپنی ایسٹس کو بیچنے کی باری آتی ہے تو پہلے کم ویلیو کی چیزیں نکالی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک پلاٹ آپ کا ڈیفنس میں ہے, ایک پلاٹ آپ کا سرجانی ٹاؤن میں ہے. ضرورت کے وقت آپ ڈیفنس کے پلاٹ کو پہلے بیچیں گی یا سرجانی ٹاؤن کے پلاٹ کو پہلے بیچیں گے؟
اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ کہ آپ پہلے سرجانی ٹاؤن کے پلاٹ کو پہلے بیچنا چاہیں گی. جب فائنینشیل کرنچ آتا ہے انسان کے اوپر تو انسان کم ویلیو کی چیز کو پہلے نکالتا ہے, اور جو زیادہ اماؤنٹ کی زیادہ ویلیویبل چیزیں ہوتی ہیں ان ایسٹس کو انسان آخری وقت تک بچا کے رکھتا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کو بیچنے کی نوبت نہ آئے. لیکن جب زندگی میں کسی بھی طرح کا آزمائش کا معاملہ, مشکل کا معاملہ, کسی بھی طرح کے ٹرائل کا معاملہ, کوئی بھی فائنینشیل کرنچ, کوئی بھی اولاد کی طرف سے پریشانی, کوئی بھی بیماری آتی ہے, تو آپ اور میں یہ دیکھ لیں کہ اس ان حالات کے اندر آپ اور میں سب سے پہلے اپنے ایمان کی قربانی دیتے ہیں یا سب سے پہلے ہم کسی اور چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں. اگر مشکل آنے پر سب سے پہلے میرا ایمان اور عمل ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, میں قرآن سے دور ہو جاتی ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کتاب کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ اس کتاب کے ساتھ ناشکری ہے. یہ وہ امانت ہے اللہ کی, یہ وہ قیمتی ایسٹ ہے جس کو آخری لمحے تک, موت تک مجھے اپنے ساتھ ساتھ اٹیچڈ رکھنا ہے, اگر واقعی اس کو میں اپنی قیمتی ایسٹ سمجھتی ہوں. آگے پھر بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے. اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا, اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت دی تھی, اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا, نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا, نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی, اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کی حفاظت کرو, اپنی آخرت کے انجام کے لیے اپنی زندگی کی حفاظت کرو, اور زندگی ویسے گزارو جیسا کہ اللہ نے تمہیں گزارنے کا کہا ہے. اس لیے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ سارے کام کرنے کو کہے تھے, اب یہ کام جو بنی اسرائیل کو کرنے کو کہے تھے, اب یہ سارے کام مسلمانوں کے اوپر آ کے فٹ ہو گئے ہیں. اللہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس دن کی تیاری کرو جس دن کی تیاری میں کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ تمہارے اپنے اعمال. یہ مجھے اور آپ کو لائف ٹائم اطاعت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے, اور یاد رکھیں اسی چیز کی آپ نے اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے سورہ فاتحہ میں, اسی چیز کی رہنمائی میں اور آپ اللہ سے مانگتے ہیں سورت الفاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم. یہی چیز تو مجھے چاہیے, اور اب مجھے ان لوگوں کے راستے پر اگر چلنا ہے کہ جو صراط مستقیم پر چلے, تو اگلی آیت سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں سکھائی تھی صراط الذین انعمت علیہم, وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اب آگے ان کا ذکر آ رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے تو دیکھو اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون تھے, ان کو رول ماڈل بناؤ اپنے لیے. آپ کے اور میرے رول ماڈل یہ ہونے چاہیے, جبکہ آپ کے اور میرے رول ماڈلز آج کوئی اور ہیں, ہمارے بچوں کے رول ماڈلز آج کوئی اور ہیں. کس ٹیم کے فٹ بال پلیئرز کے نام کون کون سے ہیں آپ کے بچوں کو سب معلوم ہوگا, صحابہ میں سے اشرہ مبشرہ کتنے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہوگا. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا کام ہے, اس لیے کہ ہم نے ان کو صراط الذین انعمت علیہم والے لوگوں کے نام نہیں سکھائے, ہم نے ان سے وہ باتیں ڈسکس نہیں کی. فٹ بال پلیئرز کے نام تو آتے ہیں, ابھی میں اگر کسی ینگ بچے سے پوچھوں کہ میسی کس ٹیم کا پلیئر ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ مجھے کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. اور اگر میں پوچھوں کہ عبد الرحمن بن عوف کون تھے تو کتنوں کو معلوم ہوگا. تو یہ میرے اور آپ کے کرنے کے کام ہیں, ہمیں اپنے بچوں کے رول ماڈلز اگر کسی کو بنانا ہے تو وہ رسول اللہ کے بعد صحابہ ہیں, صحابہ کے بعد تابعین ہیں, تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں, ازواج مطہرات ہیں. ان کو ایک نالج کرائیں گے تبھی تو وہ اپنے رول ماڈل ان کو بنائیں گے. رول ماڈل بنتا کیسے ہے, جس کی ہر وقت تصویر آج ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے, جس کا پوسٹر آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے, جو آپ کو ہر ایڈ میں نظر آتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ فریکوینٹلی آپ کے سامنے ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اب ہمیں جن لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے ان کی تصویریں تو ہمارے سامنے نہیں ہیں, تو اپنے ذہن سے ان کی اس طرح کی باتوں کو بار بار اپنی زبان سے ادا کرنا تاکہ آپ کے اور بچوں میرے بچوں کے سامنے ان کا تذکرہ ہوتا رہے, تاکہ ان کو ایکنالجمنٹ ملے کہ کس کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے. ایک رول ماڈل کا ذکر کیا جا رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ, یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا, اور ذرا آپ اور میں جانے اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح آزمایا گیا, چند باتیں تھیں وہ, آپ سوچیں وہ چند باتوں کے اندر ان چند میں بھی قیامت تھی. کس طرح سے انہوں نے عمل کیا, اللہ نے ان کا کس کس چیز کا امتحان لیا, اللہ نے ان کی عقل کا امتحان لیا, جب ان کی عقل کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان کو شرک سے بچا لیا, اللہ نے ان کی ہمت اور ارادے کا امتحان لیا, اپنے پورے معاشرے کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے, آج اگر آپ میں سے کسی ایک خاتون سے کہا جائے کہ آپ جا کے ڈولمین مال میں کھڑی ہو جائیں اور وہاں جا کے لوگوں سے کہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور سب خواتین اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، ہم میں سے کتنی خواتین تیار ہوں گی یہ کام کرنے کے لیے؟ ایک اکیلے کھڑے ہو گئے، اللہ نے ان کی ہمت اور ارادے کا امتحان لیا، ایک بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور مناظرہ کیا، نمرود جس کا نام آتا ہے، اس کو لاجواب کر دیا۔ تو جب اللہ نے ان کے ہمت اور ارادے کا امتحان لیا، یہ کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے بھی ان کو آگ سے بچا لیا، جو ان کے لیے الاؤ تیار کیا گیا تھا اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم کا محبتوں کا امتحان لیا گیا، بیوی بچے کو پہلے صحرا میں چھوڑنے کی بات کی گئی، پھر بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کی گئی، ایک سے ایک محبت کا امتحان ابراہیم علیہ السلام کی لیا گیا، اور پھر بھی آتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا تو کیا ہوا، وہ ان سب میں پورا اتر گیا، اور اس نے کہا میں تجھے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ الٹیمیٹ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا کسی انسان کو کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، یعنی رہنما لیڈر بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا کہا انہوں نے، قال ومن ذریتی، اتنی خوبصورت عربی کے الفاظ ہیں، اب وہ پھر بات آگے نہیں جاتی، میں ایک جگہ پر اٹک جاتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک بتایا نہ جائے تو لگتا ہے کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ دیکھیں یہاں پر من ذریتی آیا، جب بھی یہ لفظ من آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ من فریکشن کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں قال و ذریتی، اچھا اور میری اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے، انہوں نے کہا میری اولاد میں سے، یعنی ان کو معلوم تھا، ان کو اندازہ تھا کہ ان کی اولاد، اور پریزنٹ اولاد نہیں، ذریت کی بات ہے عربی میں، آج آپ کی اور میری جو اولاد ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے اولاد کا، اور جو آپ کا اور میرا لینیج چلے گا، جو آپ کی اور میری نسلیں آگے بڑھیں گی، اس کے لیے ذریت کا لفظ آتا ہے۔ اپنی ذریت کے لیے پوچھ رہے ہیں، نسلوں کے لیے، کہ کیا میری نسلوں میں سے بھی کوئی اس وعدے کا مستحق ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال احد الظالمین، اللہ نے بھی کلیئر کر دیا کہ ہاں تمہارے نسلوں میں سے کچھ جو ظالم ہوں گے ان تک میرا عہد یہ والا نہیں پہنچے گا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا۔ امن کی جگہ کا مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے امن مانگا تھا اپنے اس شہر کے لیے، کہ جس شہر کو آپ آباد کرانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں امن دیجئے گا۔ آپ دیکھیں جب امن ہوتا ہے تو اللہ کی بات پہنچانا آسان ہوتا ہے، جب گھروں میں کسی حد تک ٹرانکویلٹی ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی، تو اللہ کی بات سنانے کے لیے ماحول بنانا آسان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وائس ورسا سچویشن بھی ہوتی ہے، کبھی مشکلات میں لوگ زیادہ بات سننا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال جو بتانے والا ہے اس کے لیے امن کی سچویشن زیادہ کمفرٹیبل ہے، وہ امن میں زیادہ اچھی بات بتا سکتا ہے۔ اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ پہلے ان کے لیے جسمانی غذاؤں کا معاملہ، اب دیکھیں مانگیں گے آگے۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کا پھل اور رزق عطا کریں۔ اپنی اولاد کے لیے جسمانی غذائیں مانگ رہے ہیں اور روحانی بھی مانگیں گے، تو آپ کی اور میرے لیے بھی سنت ابراہیمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا بھی مانگیں اور ہم ان کے لیے آخرت بھی مانگیں، صرف اور صرف دنیا نہیں مانگیں، آخرت کا ساتھ ساتھ اپنا شمار رکھیں دعاؤں میں۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، کیا اللہ تعالی نے فرمایا، اور جو نہ مانگے گا دنیا کی، جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعِ الْغُرُورِ، اللہ دنیا کا سامان تو اس کو بھی دے گا جو اللہ کو ڈینائے کرے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا، فَأُمَتِّعُهُ، میں اس کو کم فائدہ تو دوں گا، اللہ اس کو بھی اپنا دنیا کی نعمتوں سے ہاتھ نہیں روکتا جو اللہ کو ڈینائے کرتا ہے۔ آپ اور میں بھی تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگلے دن اللہ مجھے کھانا نہ کھلائے؟ آپ اور میں بھی تو اللہ کی بات ویسے نہیں مانتے جیسی کہ ماننی چاہیے۔ آپ اور میں بھی تو اپنی کئی راتیں کبھی کبھی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، جبکہ ہم کسی ایسی محفل کا حصہ بن جائیں جس محفل کا حصہ بن کے میں اور آپ مسلمان کا لیبل اپنے اوپر لگانے کے قابل نہیں ہوتے۔ تب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگلے دن میرے اوپر آسمان سے بجلی گر جائے. اللہ نے کہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہہ دیا کہ جو آپ کی اولاد میں سے نافرمانی کرے گا میں اس کو بھی دنیا کا فائدہ دوں گا, لیکن وہ بہت تھوڑا فائدہ ہوگا, وہ قلیل فائدہ ہوگا. اللہ نے دنیا کے لیے بھی یہ کہا ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کا سامان جو ہے وہ صرف کم وقت کی یوٹیلائزیشن کی چیز ہے. متاع کہتے ہیں ٹولز کو, دنیا کی زندگی صرف آخرت کمانے کے ٹولز ہیں. آپ کو اور مجھے بھی اگر اللہ نافرمانی کے باوجود دے رہا ہے تو مجھے اور آپ کو مہلت مل رہی ہے, اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں. مگر آخر کار اسے جہنم کی عذاب کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے, اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. ابراہیم علیہ السلام ہیں, اتنی زیادہ آزمائشوں سے گزر کر آ رہے ہیں, اتنی ایلیٹ کلاس میں پیدا ہوئے, وہاں سے سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو, اپنی کمیونٹی کو, اپنے خاندان کو, اپنی برادری کو سب چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے, اس لیے یہ کہیں کہ یہ لوگ اللہ کی فرما برداری کرنے والے نہیں, یہ حق پر چلنے والے نہیں. اور یہ وہ ابراہیم جو اللہ کے کہنے پر اپنے بیوی اور بچے کو ریگستان میں چھوڑ کر چلے گئے, وہ ابراہیم جنہوں نے اللہ کے کہنے پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی, وہ ابراہیم جو اللہ کے کہنے پر ایک صحرا کے اندر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. ہم تو ایک نیکی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری. ان کو قبولیت کی فکر ہے, عمل کی اپنی فکر نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنے کسی عمل کو بہت بڑا عمل اپنی نظر میں نہیں جانا, بلکہ ان کو قبولیت کی فکر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تک جو ہوا اور یہ جو میں اب بھی کر رہا ہوں اس کو مجھ سے قبول فرما لے, تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی کہ فرما بردار بنا. دونوں مطلب کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو, ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے عمل کو بھی اعمال کو بھی دکھاوے سے بچائے. ہم کسی پرسنل گلوری کے لیے کوئی نیکی نہ کریں, ہم اللہ کی خاطر ہر قدم زندگی کا اٹھائیں, ہماری ہر سانس اللہ کی فرما بردار ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس کسی نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا, من صلی یرائی فقد اشرکا, بس وہ شرک کر چکا. جس کسی نے دکھاوے کا روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا, ومن ساما مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت, جس کسی نے روزہ رکھا صرف دکھاوے کے لیے اس نے اللہ کے لیے نہیں رکھا بلکہ اس نے شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو نیکیوں سے سجائے اور ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ریا سے بچائے, یہ اصل چیز ہے. پھر آگے فرمایا, ربنا وبعث فیہم رسولا, اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھا. ربنا وبعث فیہم, انہی میں سے اٹھا, فیہم آیا, الگ سے کیوں نہ اٹھا؟ اس لیے کہ اگر آج کو یہاں بیٹھ کے چائنیز بولنے لگ جائے تو ہم میں سے کتنوں کو سمجھ آئے گی, یا کوئی آسٹریلین ٹرائبز جو بالکل سواہیمی بہت دور کے ٹرائبز ہیں ان کی کوئی لینگویجز بولنے والا آج دورہ قرآن کرانے آ جائے تو ہم میں سے کس کو سمجھ آئے گا؟ اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے بندوں کو کیا انٹلیکٹ دی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان قوم کے اندر سے ہی ایک شخص اٹھا کے ان کا رسول بنا, تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ان کے پرابلمس کیا ہیں, وہ ان کی سوسائٹی کو جانتا ہو, وہ جانتا ہو کہ اس معاشرے میں کلچر کے نام پر کیا چیز آگے آ کے شامل ہو جائے گی یا ہو گئی ہے, وہ جانتا ہو کہ ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں. انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو کیا کرے, یتلو علیہم آیاتی کا, جو انہیں تیری آیات سنائے. یتلو کا لفظ آیا, یتلو تلاوت کرے, تلاوت سے لفظ ہے. یتلو علیہم آیاتی کا, وہ آپ کی آیات ان پر تلاوت کرے, اور کیا کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے, وَالْحِکْمَتَ, اور حکمت کی تعلیم دے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کی زندگیاں سنوارے, اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. اسی طرح کے الفاظ کی آیت تین جگہ پر قرآن میں اور بھی آتی ہے. سورۃ البقرہ آیت 151 ہم دیکھیں گے, پھر سورہ جمعہ میں اسی طرح سے یہ آیت آتی ہے, سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 آتی ہے, یہی الفاظ بالکل آلموسٹ آئے ہیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں یہی الفاظ آئے ہیں. یہ جو مقام ہے سورۃ بقرہ کا آیت 129 والا, یہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. باقی تین مقامات پر اللہ کے الفاظ ہیں. وہ اور آپ اس میں ایک فرق دیکھیں گی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے چوتھے نمبر پر تزکیہ کا ذکر کیا و یزکیہم، جہاں تین مقامات پر سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ جمعہ میں جہاں اللہ کے الفاظ آئے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے، اس لیے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تزکیہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد ہی انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکتا ہے. تزکیہ اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنا، تزکیہ اپنے آپ کی طہارت کرنا، تزکیہ اس بات کا کہ میرا ذہن بغیر کسی پریجڈس کے قرآن کی آیات کو سنے، تزکیہ اس بات کا کہ میں اپنے ذہن سے پرانے ساری باتیں نکال دوں، پرانے سارے ارادے اور عقیدے نکال دوں جب میں قرآن کے سامنے بیٹھوں. اس لیے آپ باقی تین مقامات پر دیکھیں گی کہ وہاں پر تزکیہ کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے اور ایک رسول کی ذمہ داریاں بتا دی گئی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور ان کی دعا کے قبول ہونے میں 2500 years لگے، 2500 سال. 2500 سال کے اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین پر ظہور ہوا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کا اثر آپ نے اور میں نے زندگی میں دنیا میں دیکھا اور آج تک اور رہتی دنیا تک اس کا اثر زندگی میں رہے گا. یہ آپ اور میں سمجھ لیں کہ اللہ دعائیں سنتا ہے. اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں کریں. اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد دین میں انٹرسٹ نہیں لیتی، اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی بات اس طرح نہیں مانتی جس طرح اس کو ماننا چاہیے، اگر آج آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس لوگ آپ کے لیے اس طرح سپورٹیو نہیں ہیں جیسے کہ دین میں ان کو سپورٹیو ہونا چاہیے، تو سب کے لیے دعائیں ضرور کریں. اللہ دعاؤں کو سنبھال لیتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ دعا مانگی جانی چاہیے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے 2500 سال کے بعد قبول فرمائی. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا، کیا کہا؟ اسلم، فرما بردار ہو جا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فوراً کہا، اسلمت لرب العالمین، میں اپنے مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. ہم بھی تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو کیا ہم اللہ کے حکم کے سامنے اسلم والی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ جب اللہ کہتا ہے اسلم تو کیا ہم فوراً کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین؟ زبان سے شاید کہتے ہوں، عمل نہیں کہتا. اس عمل کو بھی اللہ کی فرما برداری میں لانے کی ضرورت ہے. میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا. اس نے کہا تھا میرے بچوں، کیا کہا تھا؟ پہلے پوچھا تھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم میرے بعد کس کی اطاعت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور یہ آلموسٹ انہوں نے انہی الفاظ میں اپنے بچوں کو نصیحت کی جن الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی. مفسرین بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جنریشن ٹریڈیشن جو ہے وہ آگے سے آگے پروسیڈ ہو رہا ہے. اور کس چیز کا جنریشن ٹریڈیشن؟ کہ نسل در نسل کیا ٹریڈیشن آگے جا رہا ہے کہ موت کے وقت اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا کہ میرے بچوں اللہ کا فرما بردار رہنا. ہم ذرا اپنی اپنے خاندانوں، اپنی اپنی زندگیوں اور اپنے اپنے آس پاس کے ماحول پہ نظر ڈالیں. انسان کی زبان سے موت کے وقت وہی الفاظ نکلتے ہیں جس میں اس کی زندگی غرق ہوئی ہوتی ہے. ہماری زندگیاں کہاں غرق ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج میں، پلاٹس میں، گھروں میں، ریئل اسٹیٹ میں، جیولری میں، کن جگہوں میں، ان دنیا کی ایسٹس میں. اس لیے زبان سے موت کے وقت بھی یہی نکلتا ہے کہ فلاں بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے لیے ہے، فلاں جگہ میں نے اس کو ہبا کر دی، فلاں سٹاک جو ہے وہ میرے اس بچے کو دے دینا، یہی زبانوں سے نکل رہا ہوتا ہے. یا میرا وہ جو ساری جیولری کا باکس ہے وہ میری فلاں بیٹی کو دے دینا. جس کی زندگی میں ساری فکر اللہ کا کلام، اس پر عمل کرنا اور اس کو نافذ کرنے کی فکر کرنا ہوگی، اس کی زبان سے موت کے وقت بھی وہی نکلے گا. اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زندگی میں ان چیزوں پر قائم رکھے جو کہ کلمے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تاکہ موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ ہمیں نصیب ہو جائے. اس نے کہا تھا میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں. مسلم کسی کلٹ کا نام نہیں ہے بلکہ مسلم صحیح عقیدے صحیح ترجیحات اور صحیح عمل اپنانے کا نام ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر میرے خاندان میں کوئی بہت ولی اللہ اور کوئی بہت بڑا بزرگ گزرا ہے یا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں تو یاد رکھیں اگر میں نے خود عمل نہیں کیا تو میرا نسب مجھے آگے نہیں بڑھا سکتا. رسول اللہ کے الفاظ ہیں. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. اللہ نے کیا کہا؟ قل ان سے کہو بل ملت ابراہیم حنیفہ, نہیں سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ, اور وما کان من المشرکین, اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے, ہم اللہ کے مسلم ہیں. آپ کی اور میرے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے. ایک تو یہ کہ یاد رکھیں اسلام کی جڑیں عرب کلچر میں نہیں ہیں, اسلام کی جڑیں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے والد ابراہیم علیہ السلام کو وہ چیز عطا کی جس کے بعد رہتی دنیا تک ان کی سنتیں آج تک مسلمان قابل عمل رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو قابل عمل بنایا اور رہتی دنیا تک مسلمان ان پر عمل کرتے رہیں گے. تو میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ یہ جو ہمارے اندر کانٹروورسی کہہ کے اور چیزوں کو اور احکامات کو کانٹروورشل کہہ کے ایک طرف کر دیا جاتا ہے کہ یہ عرب کلچر کی باتیں ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. یہ دین انہی کے ذریعے انہی کی دعاؤں کے بعد آگے بڑھا. یہ جو یہاں بار بار یہ بات استقرار کے ساتھ دو مرتبہ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اپناؤ, اسماعیل جو ان کے بیٹے تھے, اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب, آگے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور دوسرے پارے میں آپ دیکھیں گی کہ تحویل قبلہ کی آیات سے بات شروع ہوگی. بنی اسرائیلیوں کو سب سے زیادہ جو اللہ کے رسول سے اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے, یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے. انہی یہودیوں کو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ چاہے وہ اسرائیلیوں میں سے آتے یا اسماعیلیوں میں سے, دونوں اولاد تو ابراہیم علیہ السلام کی ہیں, دونوں کا پیچھے والد تو کامن ہے, تو پھر تمہیں کس بات کی پریجڈس ہے؟ تم کس بات سے ان کی بات پر ایمان نہیں لا رہے ہو؟ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے تھے اسحاق اور انہی کے بیٹے تھے اسماعیل, تو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اپنے دل میں کشادگی اختیار کرنی چاہیے. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں, اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں. لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, فَسَيَكْفِيكَهُم میں ایک پورا جملہ ہے جو ہمیں دیکھنے میں ایک لفظ نظر آ رہا ہے. فا الگ ہے, سین الگ ہے, یکفی الگ ہے, کاف الگ ہے, ہم الگ ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اطمینان رکھو. آج جب آپ اور میں دین کے کسی ایسپیکٹ کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور ہمیں لگے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہیں, تو اس جملے کو یاد کر لیا کریں. اطمینان رکھو, اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کافی ہے. وہ السمیع العلیم, اور وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. صبغت اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو, اور اس رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا, اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کا رنگ, اللہ کی بندگی کا رنگ, اللہ کی بندگی اختیار کرو. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کہ مجھے اور آپ کو اپنے اوپر اپنا پرانا جو بھی ہمارے اوپر کلچر کا رنگ تھا اس کو ہٹانا ہے، جو خاندان کا رنگ تھا اس کو ہٹانا ہے. اگر خاندان کا اور آبا اجداد کا جو دین تھا اور جو ان کا رنگ تھا وہ دین سے اور سنتوں سے ٹکراتا ہے تو آپ کو اور مجھے اس کو ہٹانا ہوگا. وہ بندہ بننا ہوگا، ایسا رنگ اختیار کرنا ہوگا کہ جو آپ کو دیکھے اس کو اللہ یاد آ جائے. یہ ہے سبقت اللہ، کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے. ایسا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہوں لیکن ہمارے اوپر اللہ کا رنگ نہ ہو. آپ اس کو اپنے ڈائر سے ذرا تشبیہ دے کے دیکھیں، جب ڈائر نے ٹائی اینڈ ڈائی کرنا ہوتا ہے تو جس پورشن کے اوپر اس نے رنگ نہیں چڑھانا ہوتا اس پورشن کے اوپر وہ ویکس لگا دیتے ہیں، یا میرا خیال ہے ویسلین لگا دیتے ہیں. وہ اس لیے لگا دیتے ہیں کہ تاکہ اس جگہ پر رنگ نہ آئے. اگر میں نے اور آپ نے اپنے ذہن کے اندر اپنے پرانے خیالات کو جمع کر رکھا اور قرآن ان جگہوں کو، ان چیزوں کو صاف کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میں نے ویکس کی طرح ان جگہوں کو اپنے اوپر چپکا کے رکھا ہے اور میں اپنی زندگی سے ان کو ہٹانے پر تیار نہیں ہوں، تو میرے اوپر سبقت اللہ نہیں آ سکتا. اور جب ڈائر کو ایک اچھا فاسٹ کلر دینا ہوتا ہے، آپ اپنا چائنا سلک کا دوپٹہ لے کے جاتے ہیں کہ مجھے فاسٹ گرین کلر چاہیے، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ کلر آنا چاہیے. پرفیکٹ کلر کے لیے وہ بار بار رنگ میں اس کو ڈپ کرتا ہے. کبھی آپ نے اگر ڈائر کو دیکھا ہو، وہ جو ان کا بڑا سا تھال ہوتا ہے، وہ بار بار اس دوپٹے کو اس رنگ کے اندر ڈپ کرتا ہے تاکہ اچھی طرح ہر طرف ہر کونے میں وہ رنگ چڑھ جائے. ایسا ہی کرتا ہے. تو آپ کو اور مجھے بھی اس قرآن کی محفل میں آ کے بار بار بیٹھنا ہے، اس قرآن کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے تاکہ میری اور آپ کی پرسنالٹی، میرے اور آپ کے کردار کے اوپر مکمل سبقت اللہ چڑھ جائے. وہ سبقت اللہ کہ جس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی اللہ یاد آئے. میرا کردار مسلمان، میری زبان مسلمان، میرے موڈ سوئنگز مسلمان، میرا غصہ مسلمان. اپنے غصے کو بھی مسلمان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے. اللہ کے رنگ میں رنگنے کی دعوت ہے. اور یاد رکھیں، مفسرین کہتے ہیں کہ دل میں ایمان ہو تو وہ مومن کے حال حلیے، اس کے اعمال اور اس کے چہرے پر نظر آتا ہے. تو اپنے دلوں کو ایمان سے منور کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب تک ہماری زندگی میں جو بھی ہوا اگر کوئی کمی تھی تو اس کو دور فرما دے. اللہ ہمیں اس رمضان سے بالکل برانڈ نیو ایمان کے ساتھ شوال کے مہینے میں داخل فرما، اور ہمیں باقی 11 مہینے بہترین اطاعت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ، جو جو چیزیں میرے لیے گولڈن کاف بنی ہوئی ہیں ان چیزوں کو مجھ سے دور فرما دے اور میری اصلاح فرما دے. اے نبی، ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ آج ہم مسلمان بھی اپنے گروہ بندیوں کے اندر پھنس گئے ہیں. کسی نے کسی صحابی کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیا اور باقی سب کو ایک طرف کر دیا، اور کسی نے کسی ایک امام کو پکڑ لیا اور باقی سب کو ایک طرف کر دیا. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، اور ہم سب کی بائنڈنگ گم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ ہمارے اندر سے فرقہ بندیوں کو ختم کرے. کہو، تم سب زیادہ جاننے والے ہو؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال کیا ہے کہ بتاؤ اے بندے، کیا تم اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہو؟ کیا تمہارے اندر اتنا تکبر ہے؟ حالانکہ کون تم کو بہتر جانے گا؟ وہی تم کو بہتر جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے وہی تمہیں یہاں جانے گا. تو اللہ کا ایک یہاں بہت بڑا ایک اظہار نظر آ رہا ہے، غضب ہے. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے؟ تلک امت ان قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق کوئی سوال نہ ہوگا. اسلامک ہسٹوریکل فگرز کو یاد رکھنا بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس اور ہمارے پاس ہسٹوریکل نالج بھی ہو. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مجھے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے نام بھی آتے ہوں، اگر مجھے ایک ایک صحابی کا نام بھی آتا ہو، لیکن میری زندگی میں عمل نہ ہو، میری زندگی عمل سے عاری ہو، تو اللہ کے ہاں مجھے یہ چیز بچا نہیں پائے گی. بیلنسڈ، اس لیے مجھے اور آپ کو آگے بتا دیا گیا کہ مجھے اور آپ کو بیلنسڈ امہ بنایا گیا ہے۔ پارا نمبر دو، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کے ذہن تیار کر رہے تھے کہ تحویل قبلہ ہونے والا ہے، ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک 13 سال مکہ میں رہے تو آپ استقبال القبلتین کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ استقبال القبلتین کا مطلب یہ ہے کہ ایسے رخ پر نماز پڑھتے تھے کہ جس میں دو قبلے آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ جتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے آپ ایسے رخ پر کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ تو آپ کے سامنے ہوتا ہی تھا، مسجد اقصی بھی اسی رخ پر ہوتی تھی، اس لیے کہ مسجد اقصی ہی وہ شریعت تھی اس وقت تک، جب تک کہ مسلمان امت کو امت وسط نہیں ڈکلیئر کیا گیا۔ اس سے پہلے پہلے یہود اور بنی اسرائیل انہی کا قبلہ جو تھا وہ قابل تقلید تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک اس رخ پر استقبال القبلہ تعین کرتے رہے، اور وہ حرم میں آپ اگر جائیں تو جس رخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، جس رخ پر آپ بھی کھڑی ہوں، تو استقبال القبلہ تعین ہوتا ہے وہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کا جگہ ہے، جس کے درمیان میں ہمیں کثرت سے ربنا آتینا پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رخ پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب یہاں پر یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ آپ اس طرح نماز پڑھیں کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو اور مسجد اقصی بھی آپ کے سامنے ہو، اس لیے کہ جو مدینہ تھا وہ اب اس سے کعبہ جو تھا وہ اس کے نارتھ میں چلا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تھے تو آپ کی پیٹھ کعبہ کی طرف ہوتی تھی، اور آپ کو کعبہ سے دلی قلبی انسیت تھی، تو آپ کا دل جو تھا وہ اطمینان نہیں پاتا تھا۔ اس لیے آپ آگے پڑھیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ کیا کرتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے، صرف آسمان کی طرف چہرہ کیا کرتے تھے۔ تو 16-17 مہینے کے بعد تقریباً ہجرت کے تقریباً 16-17 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ اب آپ کو کس رخ پر نماز پڑھنی ہے۔ یہ جو شروع میں 16-17 مہینے اللہ کی طرف سے قبلہ تبدیل نہیں کیا گیا، مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں بڑی حکمت تھی، اس لیے کہ مدینہ آتے ساتھ ہی مسلمانوں کو اب جس کمیونٹی کا سامنا تھا وہ کمیونٹی مکہ میں موجود نہیں تھی، وہ کمیونٹی جو کہ یہود کی کمیونٹی تھی یہ مدینہ میں موجود تھی، اور مدینہ میں جو یہود تھے ان کی فوراً الارم بیلز بج جاتی، وہ فوراً اوفینڈیڈ ہو جاتے اگر اللہ تعالیٰ فوراً مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کے فوراً بعد ان مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیتے۔ تو 16-17 مہینے میں پیکٹس ہو گئے، معاہدے ہو گئے ان یہودیوں کے ساتھ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا۔ آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَقُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح تو ہم نے تم کو مسلمان ایک امت بنایا ہے، امت وسط، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ بہت بڑی آیت ہے جس سے مسلمانوں کی کورونیشن سیریمنی ہو گئی، یعنی جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو یہ ایک نشانی تھی اس بات کی کہ اب مسلمان الگ امت ہیں، ان کی شریعت الگ ہے۔ اب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے جن دنوں میں یہود بھی روزہ رکھتے تھے، اب تک تو رسول اللہ اس قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے تھے جس طرف یہود اپنا رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب جب یہ آیت آئی تو مسلمانوں کا کیپٹل بدل دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کا کیپٹل اب مسجد اقصی نہیں بلکہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے۔ تو مسلمانوں کی کورونیشن سیریمنی کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں ہم نے جعلناکم، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ جب آپ یہ لفظ پڑھیں کہیں پہ کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اس قوم کے اندر آپ اپنے آپ کو محسوس کریں، میں ہوں اس کے اندر، یا جب کبھی آپ قرآن میں یا ایوہ الذین آمنوا کا خطاب دیکھیں تو کہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں سن رہی ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہنے والا ہی مسلم ہے اصل میں۔ اور جو اللہ نے مجھے اور آپ کو امت وسط بنایا ہے، اس کی ہم نے تھوڑی سی جو بات کی تھی سورہ فاتحہ میں کل، کہ اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کو ہمارے سامنے عبرت بنایا، دو قوموں سے اور دو قوموں کے ایٹیٹیوڈ سے بچنے کو اللہ نے ہمیں کہا، اس لیے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کو کہا، وہ راستہ جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے. ہمیں ضالین اور مغضوب علیہم قوموں کے راستے پر نہیں چلنا، اس لیے کہ مغضوب علیہم قومیں وہ تھی جن کے پاس بہت انٹلیکسیا تھا، ہائی انٹلیکچوئل تھے، بہت علم تھا ان کے پاس، بے تحاشا علم لیکن عمل سے آری. اور جو ضالین قوم تھی ان کے پاس کیا تھا؟ دیور ہائی ان اسپرچویلٹی لیکن عمل سے، وہ اصل علم سے آ رہی تھے. تو مجھے اور آپ کو بیلنسڈ نیشن بنایا گیا ہے، علم حاصل کر کے عمل کرنا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو جان کے آگے بڑھنا ہے، اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اپنے عمل کو بدلنا ہے. یہ ہے امت وسط. اور امت وسط کیا ہے؟ کیا کون ہے امت وسط؟ کیا سیریا والے جن پر اس وقت اللہ کی طرف سے بھی آزمائش ہے اور بندوں کی طرف سے بھی آزمائش ہے؟ کیا سعودی عرب والے امت وسط ہیں؟ کیا مصر والے امت وسط ہیں؟ یا میں بھی امت وسط میں شامل ہوں؟ میرے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے. جب تک ہم میں سے ایک ایک مسلمان اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر محسوس نہیں کرے گا، میں اور آپ اپنا کردار اچھا نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، یہی امت وسط کی ذمہ داری ہے جس کے لیے آگے کہا گیا کہ آپ کو اور مجھے گواہ بنایا گیا ہے علی الناس، انسانوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول آپ پر اور مجھ پر گواہ ہیں. کس بات کی گواہی دیں گے رسول اللہ؟ کہ میں تو پہنچا کے آ گیا تھا. آپ نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا کہ کیا میں نے امانت ادا کر دی، ادیت الامانتہ، کیا میں نے امانت ادا کر دی؟ اب سب مسلمانوں نے یک آواز ہو کے کہا تھا کہ جی ہاں، آپ نے امانت ادا کر دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا تھا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا. آپ کے اور میرے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری آپ کو اور مجھے نبھانی ہے. آپ کے اور میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، ہم تو بازار سے مزے سے جا کے خرید کے اپنی پسند کا قرآن لے آتے ہیں. مسلمانوں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں کتنی تکالیف، جسمانی تکلیف، ذہنی تکلیف، ایموشنل تکلیف، ہر طرح کی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں، ہمیں تو وہ یاد بھی نہیں رہتی. ہم تو اپنی پسند کا گلیز پیپر والا، ویکس پیپر والا، مزیدار کلرڈ قرآن لے کر آ جاتے ہیں. لیکن کبھی محسوس کریں کہ جن صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں اس کتاب کی حفاظت کے لیے، تاکہ یہ انسانیت تک کتاب سلامت رہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننا چاہیے کہ نہیں؟ تاکہ میں اور آپ امت وسط کا کردار ادا کر سکیں. کتنی اذیتیں سہیں رسول اللہ نے بھی اور صحابہ نے بھی. اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ کے بارے میں سوچئے، پہلی شہید خاتون تھی. ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو شہید کیا تھا. ان سے کہتا رہا آخری وقت تک کہ تم کہہ دو کہ تمہارے خدا کے ساتھ باقی بت بھی جو مکہ میں رکھے ہیں حرم کے اندر، وہ بھی الہ ہیں. انہوں نے کہا نہیں کہوں گی. آخری وقت تک انہوں نے نہیں کہا، اور ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے شوہر کو کیسے شہید کیا گیا؟ ان کے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو دو الگ اونٹوں سے باندھ دیا گیا، اور ان کے دونوں ٹانگوں کو دو الگ اونٹوں سے باندھ دیا گیا. ایک انسان کو چار اونٹوں سے باندھ کے، اور اچھے طاقتور اونٹوں سے باندھ کے، چاروں اونٹوں کو مختلف ڈائریکشنز میں دوڑا دیا گیا. ودن سیکنڈز ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے. قرآن کی حفاظت کرنے والے، اسلام کی حفاظت کرنے والوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ نے اور میں نے کیا قربانی دی ہے؟ اپنے نفس کی قربانی تو مجھ سے اور آپ سے دی نہیں جاتی، اپنی خواہش کی قربانی تو آپ سے اور مجھ سے دی نہیں جاتی. بھائی میرا دل نہیں کرتا. وہ دل کرتا ہے، کیا کروں، ہمت نہیں ہوتی. اور جب ہمت ہوتی ہے تو کیا کروں، خاندان والے ساتھ نہیں دیتے. اور خاندان والے ساتھ نہیں دیتے تو پھر میں اللہ کا حکم نہیں نافذ کر سکتی. آپ کا اور میرا سخت امتحان ہے. میری اور آپ کی تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں جن پر ہم پورا نہیں اتر پاتے. اللہ مجھے اور آپ کو امت وسط والا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امت وسط بننے کے لیے آپ کو اور مجھے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نہیں کھڑے ہونا. اپنے انہی گھروں کے اندر، اپنے اسی ماحول کے اندر، اپنے انہی رشتہ داروں کے اندر آپ کو اور مجھے امت وسط بننا ہے. میرا اخلاق امت وسط بنے. کس طرح سے؟ جب میں بولوں تو اسلام کی بات بولوں، جب میں دو لوگوں کے درمیان میں معاملہ کروں تو اسلام کے ساتھ معاملہ کروں، حق کے ساتھ معاملہ کروں. جب میرے سامنے کوئی جاہلیت کا ثبوت دے، جب کوئی مجھ سے جھگڑا کرنا چاہے تو میں اللہ کے بتائے ہوئے دین پر قائم رہوں. جب کوئی مجھے غصہ دلائے، جب کوئی ناخوشگوار سچویشن میرے سامنے آئے تو میں اپنے غصے کو کنٹرول کر لوں. غصہ ختم نہیں ہو جائے گا آپ کی اور میرے اندر سے. اگر کوئی مجھے غصہ ہی نہیں دلا رہا اور کوئی ایسی ناخوشگوار سچویشن ہی میرے سامنے نہیں آئی، کوئی انپریزنٹ سچویشن ہی میرے سامنے نہیں آئی اور میں رات میں اپنے آپ کو شاباشی دوں آج میں نے غصہ نہیں کیا، تو میں نے کیا تیر مارا؟ کوئی مجھے غصہ دلائے، کوئی میری پسند کے خلاف بات کرے، کوئی میرے موڈ کے خلاف بات کرے اور مجھے غصہ آئے اور میں اللہ کے رسول کے ارشادات کے مطابق اپنے غصے کو کنٹرول کر لوں، یہ ہے امت وسط والا کردار. اور امت وسط کا کردار یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان امت کو جوڑنے والے بنیں. ہم اپنے نیبرہڈ میں، ہم اپنے فرینڈ سرکل میں، ہم اپنے فیملی میں، ہم اپنی اولاد کے اندر اللہ کی بات کرنے والے اور اللہ کی بات پروموٹ کرنے والے ہوں. اسی طرح سے میں اور آپ امت وسط کا کردار ادا کر سکتے ہیں. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یہاں لفظ تو ایمان آیا ہے. اچھا، اس کانٹیکس میں یہ بات ہے، یہ جو سیقول صفحاء سے بات شروع ہوئی کہ نادان لوگ یا بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا. یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا جب مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کیا 16-17 مہینے کے بعد، کہ ان کو دیکھو یہ کبھی اس رخ پر نماز پڑھتے ہیں کبھی اس رخ پر نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے. اور مسلمانوں میں سارے صحابہ کے لیول کے ایمان لانے والوں میں سے نہ تھے، سب وہ مسلمان نہیں تھے جو 13 سال سے مکہ میں ایمان لا چکے تھے. کچھ لوگ راستے میں ایمان لائے تھے مدینہ آتے ہوئے، کچھ لوگ مدینہ رسول اللہ کے آنے کے بعد ان 16 مہینوں میں ایمان لائے تھے، کمزور ایمان کے بھی تھے. اور یہودی راہب، یہودی سکالرز کو مسلمان اچھا علم والا جانتے تھے. جب ان کی طرف سے یہ بات کہی جائی تو ان کے قدم ڈگمگا گئے کہ پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ بات آئی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. صحابہ کا اور تمام مفسرین کا اس بات پر کنسنسس ہے کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری پچھلی 16-17 مہینے کی نمازوں کو ضائع کر دے، اللہ ان کو قبول کرے گا. اور یہ ایمان نماز کے ساتھ سنونیمس کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ اگر میں زبان سے ایمان والی ہونے کا دعویٰ کرتی ہوں، اگر میں زبان سے مسلم ہونے کا دعویٰ کرتی ہوں لیکن میری زندگی میں 5 وقت کی نماز شامل نہیں ہے، تو میرا وہ ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے. نماز اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں. ایمان ہوگا تو انسان اپنی ساری روٹین میں سے 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اور ایمان نہیں ہوگا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی روٹین میں نمازوں کو اہمیت نہیں دیں گے. ہم نکلے 3 بجے بازار شاپنگ کرنے کے لیے اور واپس آئے تو 7 بجے تھے، اور کہاں گئی عصر کی نماز؟ جگہ ہی نہیں تھی کہیں پہ. جو کوشش کرتا ہے اس کو جگہ مل جاتی ہے، اور جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اسی کا ایمان محفوظ رہتا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. رؤوف کا لفظ بہت خوبصورت عربی زبان میں ہے، اس لیے کہ رؤوف عربی زبان میں ایسے انسان کے لیے، ایسی ہستی کے لیے آتا ہے، کیونکہ رؤوف انسانوں کا نام بھی ہوتا ہے. رؤوف ایسی ہستی کے لیے آتا ہے کہ جو آپ کی انٹرنل فیلنگز کو جانے، جو کوئی بھی نہیں اور جانتا. اس لیے لرؤوف الرحیم صرف اللہ کی ذات ہے. کبھی کبھی آپ کے برابر آپ کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے آپ کے شوہر بھی آپ کی کیفیت سے واقف نہیں ہوتے کہ آپ کی آنکھ کس طرح کے خواب سے مثال کے طور پہ کھل گئی. لیکن اللہ وہ واحد ہستی ہے جو انسان کی ہر ان فیلنگز کو بھی جانتا ہے جو وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل پر ہاتھ رکھ دیا، ان کے دلوں کو تسلی دے دی کہ اللہ تمہارے جذبات کو جانتا ہے، پریشان مت ہو. تم لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو رہے ہو، تمہیں یہودی پریشان کر رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے تمام معاملے کو قبول کرے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. اتنی خوبصورت بات ہے یہ، یہاں کسی مفسر نے بہت پیاری بات کی. رسول اللہ اپنی زبان سے کمپلینٹ نہیں کیا کرتے تھے کہ آپ نے مسجد اقصی کے رخ پر مجھے نماز پڑھنے کو کہہ دیا، یہاں آ کے اب مجھے کعبہ کی طرف پیٹھ کرنی پڑتی ہے. اور مفسر نے لکھا کہ ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بہت درخواست کی تھی، بڑی کمپلینٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں میں چارج شیٹ ہے، ان سے ایک قتل ہو گیا تھا آگے ہم پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو فرعونیوں کے دربار میں بھیج رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کسی کو میرا وزیر بنا دیں، پھر کہا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دیں، اس کو میرے ساتھ میرا ہیلپر بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سب باتوں کو جواب دیا کہ یہ بھی ہو جائے گا موسیٰ، یہ بھی ہو جائے گا، تمہارے سب معاملوں کو ہم سنبھال لیں گے، تم جاؤ، فکر نہ کرو۔ اور یہاں اللہ کے رسول کے زبان کے ابھی الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے، صرف آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا تھا، لیکن اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا فرمایا۔ اب جب یہ رسول قیامت کے دن آپ کی اور میرے خلاف گواہی دیں گے، تو پھر آپ اور میں اپنا انجام جان لیں۔ اللہ کے رسول کہیں گے کہ اللہ، یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجورن والی قوم ہے، اس نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ ہجرت کا مطلب کیا؟ آپ رخ موڑ کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ ان قومی اتخذو، جس میں آتا ہے مہجورہ، اس قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ اب جب یہ رسول اللہ کے ہاں گواہی دیں گے، تو پھر آپ کی اور میرے انجام کو کون بچا سکے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنے والوں میں شامل فرمائے۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے آنے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو ایسا پہچانتے ہیں، یا اس رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یعرفونہ میں جو ہو کی پروناؤن آ رہی ہے، ضمیر آ رہی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے، وہ اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور وہ کعبہ کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اگر یعرفونہ کی ضمیر کو آپ رسول اللہ کی طرف جاتا ہوا دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اس مثال کو آپ، اس تمثیل کو اگر سمجھیں، تو اللہ نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر امیجن کریں کہ ہمارے کسی کا چھوٹا بچہ ہو، ایک سال سے چھوٹا بچہ، اور پانچ چھ سات بچے والی خواتین یہاں پر آئی ہوں، اور اوپر ہم نے ان کے بچوں کو رکھا ہو۔ جس کا بچہ روئے گا، جس ماں کا بچہ روئے گا، کیا وہ اپنے بچے کی آواز پہچان لے گی؟ ماں اپنے بچے کی آواز پہچان لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت تمثیل دی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ اب جس کے پاس علم آ گیا، اب وہ اپنے آپ کو عمل میں آگے سے آگے بڑھائے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ اللہ نے ٹارگیٹ دے دیا، اللہ نے بتا دیا کہ میرا اور آپ کا لاک آن کس پر ہونا چاہیے، اللہ نے بتا دیا کہ میری اور آپ کی زندگی کا ایمبیشن اور پیشن ہونا کیا چاہیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، مجھے اور آپ کو نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں بھی میں ہوں گی، جس طرح اللہ کی محفل میں ہمیں یاد ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا یہ عمل ریکارڈ کر لے گا، اسی طرح اگر کسی ایسے مقام پر ہم ہوں جہاں اللہ کی نافرمانی کا ایلیمنٹ شامل ہو، تب بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے بہت قریب ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد یہ بنانا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز میں مقصود ہو۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اصل پرائیورٹی سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کو دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اس کی رضا، اس کی معرفت میری اور آپ کی زندگی کا پیوٹ بن جائے گی، تو انسان انشاءاللہ اپنی چیزوں کو خود بخود ری ارینج کر لیتا ہے۔ ہم اپنے رشتوں کو، ہم اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کہیں فرار نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں اپنی چیزوں کو ری ارینج کرنا آ جاتا ہے۔ یہ جو فاستبقوا الخیرات کی بات آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ نیکی کرنے میں ناپ تول نہ کریں کہ آج نیکی کے کام بہت کر لیے اب بس، بلکہ مجھے اور آپ کو عمل میں آگے بڑھنا ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے تو یہ سوال نہ پوچھو کہ اچھا کیا واجب ہے، اچھا کیا سنت ہے، اچھا کیا رسول اللہ نے بتایا ہے، نہیں، فسبق الخیرات والے لوگ یہ نہیں ہوتے. اچھا کیا عرب کلچر کی بات ہے یا اللہ کے رسول بتا کے گئے؟ فسبق الخیرات والے یہ لوگ نہیں ہوتے. کون ہوتے ہیں؟ جب حکم آ جائے تو نیکی میں آگے سے آگے بڑھنے والے. بالکل جس طرح دنیا کے معاملے میں آپ اور میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو، اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اللہ نے کیا کہا ہے؟ فلا تخشوہم واخشونی، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، پیپل کانشیس مت بنو. اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے. اب یہ دیکھیں وہی والی آیت آگی جس کا میں نے ذکر کیا تھا. یہاں اللہ کی طرف سے الفاظ آئے، یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم. یہاں دوسرے نمبر پہ یزکیکم تزکیہ کا ذکر آ گیا. جو ہمارے حکم سے تمہیں آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے. زندگی سنوارنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تزکیہ کرتا ہے. مجھے اور آپ کو مورل ویلیو سکھائی جاتی ہیں، معاملات نبھانے اگر کسی نے سیکھنے ہیں تو سنت رسول سے سیکھ لے. اگر سسرال اور میکے کو نبھانا کسی نے سیکھنا ہے تو سنت رسول سے سیکھ لے. تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. لہذا کیا کرو؟ فذکرونی، تم مجھے یاد رکھو. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ کا بندہ جب اللہ کو اکیلے میں یاد رکھتا ہے، اللہ بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں. ومن ذکرنی فی ملائن، جب کسی محفل میں میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی ملائن خیرم من، میں اس کو اس محفل سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. اللہ جب بندوں کو یاد کرتا ہے تو کیسا یاد کرتا ہے؟ میں کیا کروں، یا تو گھڑی کو روک دیں یا مجھے روک دیں، کیا کریں؟ خیر دیکھیں، اصل مقصد مجھے پتا ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو پریشانی تو نہیں ہوتی کسی کو کہ پارا مکمل نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا شروع کے پاروں میں تھوڑا ذہن بن جائے گا انشاءاللہ، تو آگے کے پاروں میں خود بخود اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے اور ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن دیکھیں مقصد کیا ہے، سمجھنا مقصد ہے، عمل کرنا مقصد ہے، اور کچھ اپنے تزکیہ کرنا مقصد ہے. اگر صرف پڑھنا ہی ہے، اگر مجھے صرف ریڈنگ ہی کرنی ہے، تو پھر تو میں آپ سے کہوں کہ آپ گھر بیٹھ کے ریڈنگ کر لیں اور یہ دو پیج پڑھ کر آ جائیں. لیکن جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو اگر آپ تک نہ پہنچایا تو کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین باتیں بتائیں کہ اللہ کا بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو کس طرح یاد کرتا ہے. ایک حدیث قدسی بہت پیاری رسول اللہ نے بیان کی، اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے، ایک گروپ ایسا ہے جو صرف اس لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ وہ زمین میں گھومتے پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کہاں عبادت کر رہے ہیں، اور جہاں اللہ کے بندے عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. جب ان میں سے کوئی ایک فرشتہ کسی ایسی محفل کو ڈھونڈ لیتا ہے جہاں اللہ کے بندے اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ صدا لگاتا ہے اور اپنی ہی جماعت کے باقی فرشتوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے ہلومو الی حاجتکم، ادھر آؤ جس کی تمہیں تلاش ہے، جس کی تمہیں حاجت ہے. اور پھر یہ سارے فرشتے اس محفل کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں کہ آسمان دنیا تک ان فرشتوں کی تعداد بھر جاتی ہے، اور اس محفل کو وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. پھر وہ اللہ کے پاس جب واپس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا. وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ، فرشتے آپ کی حمد کر رہے تھے، آپ کی تسبیح کر رہے تھے. علماء بعض لکھتے ہیں تفاسیر کے اندر کہ مثال کے طور پہ وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے تھے، وہ قرآن کی تفسیر سمجھنا چاہ رہے تھے، یا وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے اور سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اس 21st سینچری میں ان اسکول اور کالجز کے اندر، ان یونیورسٹیز میں اور پروفیشنل لائنز کے اندر اپنے گھروں کو میں کیسے چلا سکتی ہوں، 21st century میں مسلمان کیسے مسلمان بن سکتا ہے، وہ یہ سیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، ہر راؤنی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، سیقولو، اللہ فوراً پوچھتا ہے، فکیف لراؤنی، تو کیا ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیں گے، لکانو اشد تمہیدن و اشد تمجیدن و اشد لک ذکرن، اور اگر وہ آپ کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ، تو وہ آپ کا کثرت سے ذکر کریں، اور کثرت سے آپ کو یاد کریں، اور زیادہ آپ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، ما یطلبو، وہ چیز کیا چیز طلب کرتے ہیں؟ تو فرشتے بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جنت طلب کرتے ہیں. پھر اللہ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ، انہوں نے جنت نہیں دیکھی. اللہ کہتا ہے، کیا ہوگا اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے تو وہ اور زیادہ عمل کریں گے، اور زیادہ ڈیڈیکیشن سے آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گے، فاستبقوا الخیرات والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں، وہ کن لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں یا کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے بتاتے ہیں، اللہ، وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ کہتا ہے، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں، یا اللہ، انہوں نے جہنم نہیں دیکھی. اللہ کہتا ہے، کیا ہوگا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو وہ جہنم سے پناہ مانگے، اور جہنم سے بالکل دور رہیں، اور ان اعمال سے دور رہیں جو جنت کی جگہ جہنم میں لے جانے والے ہیں. اور جہنم وہ جگہ جس سے مجھے اور آپ کو ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے پھر یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان فرشتوں سے کہ، انی اشہدتکم، تم سب گواہ رہنا، انی غفرت لہم، میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ کہتا ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا، اور فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ، ان کے اندر ایک انسان ہے جو خطا کار ہے، الخطا، ایک خطا کار، ایک گناہ گار انسان ہے. انما جاءہم لہاجہ، اور یہ آیا بھی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے کسی حاجت کے لیے ان کے درمیان آ کے بیٹھ گیا ہے. اللہ کہتا ہے، جو ان لوگوں میں بیٹھتا ہے وہ کبھی ڈپرائیو نہیں ہوتا، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنی کسی حاجت کے لیے آیا تھا، لیکن یہ اللہ کے بندوں کی اس محفل میں آ کے بیٹھا جس محفل میں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو اللہ کی محفل کے ذکر کی یہ اہمیت ہے. تو آپ اور میں جب ایسی محفلوں میں جائیں تو اس امید کے ساتھ جائیں کہ فرشتے اس محفل کو ڈھانپے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو کھولیں ان کاموں کے لیے، تاکہ فرشتے آپ کے گھروں کے اوپر اس رحمت کا سایہ اللہ کے حکم سے کریں. جس گھر کو اللہ کے کلام کے لیے کھول دیا جائے وہ گھر مبارک، جس زبان سے یہ کلام ادا ہو وہ زبان مبارک، جس ذہن میں یہ کلام چلا جائے وہ ذہن مبارک، اور جس دل میں اس قرآن کو حفظ کر لیا جائے وہ دل مبارک. تو مجھے اور آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے، تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو یاد رکھے. اللہ اس کو بھی یاد رکھتا ہے جو رات کی تنہائی میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اکیلے میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے. رمضان کے مہینے سے تہیا کر لیں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. صرف 2 رکعت سے شروع کریں، بہت بڑے بڑے ایمبیشنز مشرق نہ بنائیں. 2 رکعت سے شروع کریں کہ میں 2 رکعت پڑھنا شروع کروں گی، لیکن شروع کر دیں. اللہ کو یاد کریں، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں الفاظ ہیں، سار ان وطائی والی حافی من بین حیہ و اہلہ الی صلاتہ رغبتا مما عندی و شفقتا فی ما عندی. اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بستر کو، اپنے کمفرٹیبل بستر کو چھوڑے اور اپنے گھر والے سے علیحدہ ہو. یعنی اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ، ہم کیونکہ سب خواتین بیٹھی ہیں، اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی ہے عورت، تو اپنے شوہر سے علیحدہ ہو اور اللہ الا صلاتی ہی، اپنی نماز کے لیے، اور اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھے، اللہ کے لیے نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کس اس کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف وہ رغبت اور شوق کے ساتھ جائے، تو اللہ اس بندی کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کو اور مجھے یاد رکھے گا. جتنا میری زندگی میں اللہ یاد مجھے رہتا ہے، دیکھ لیں اللہ بھی مجھے اور آپ کو اتنا ہی یاد رکھتا ہوگا. اللہ نے آگے کہا، وشکرو لی ولا تکفرونی، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. یا ایوہ الذین آمنو، اب ابھی تک پہلی مرتبہ یا ایوہ الذین آمنو سے قرآن میں خطاب آیا، اور کیا آیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو کس کے ساتھ؟ صبر اور نماز سے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ایک صبر آزما مرحلہ موت کا ذکر آ رہا ہے.
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو صبر کرنے والوں کی کیٹیگری بتا دی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، یہاں تو خاص طور پر شہداء کا ذکر ہے، لیکن موت کے معاملے میں بھی صبر کرنے والے اور ہر معاملے میں صبر کرنے والے، سٹیڈ فاسٹ رہنے والے، وہ سب لوگ ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ نیکیاں کما سکتے ہیں، اس لیے کہ صبر تمام اعلیٰ خوبیوں کی ماں ہے، اسی سے باقی تمام نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے، کون شہید ہے اور کون شہید نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس ڈسکشن سے علیحدہ کر لیں اور کہہ دیں واللہ عالم، یہ کچھ نہیں ہے سوائے فتنے کے۔ ایک کو شہید کہہ دیا، دوسرے کو شہید نہیں کہا، اس کو بھی شہید کہا تو وہ کیسے شہید ہو سکتا ہے، یہ شہید نہیں ہے، یہ لا حاصل بحث ہے۔ علم حاصل کریں، اللہ کے کلام کو جانیں، اللہ کے رسول کی احادیث پڑھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون شہید ہے اور کون شہید نہیں ہے۔ اور اپنے دل میں رکھیں، آپ کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو شہید ہے اللہ کے ہاں وہ ڈکلیئرڈ شہید ہے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں، اپنے آپ کو امت کو بھاڑنے سے بچائیں، اپنا رول ایسے پلے کریں کہ ہم اس امت کو جوڑنے والے بنیں، الگ الگ اور فرقوں میں بانٹنے والے نہ بنیں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم ضرور بل ضرور آزمائیں گے، جو کوئی دعویٰ کرے گا ایمان لانے کا اللہ ضرور بل ضرور اس کو آزمائے گا۔ لیکن کتنا بی کا لفظ آیا، دیکھیں بی شیئن، اللہ نے یہ نہیں کہا والا نہ بلوبنکم شیئن، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑا سا، نہیں، اللہ نے بی شیئن کہا۔ قرآن میں یہ جو حروف آتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اللہ نے کہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کتنا، بہت تھوڑا سا، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے اس کی طاقت کے مطابق۔ تو آپ پر اور مجھ پر آزمائشیں آئیں گی، اور یاد رکھیں آزمائش کی بھٹی میں جانے سے ہی آپ کا اور میرا صبغت اللہ گہرا ہوگا۔ اگر ڈائر اپنے تھال کے نیچے برنر نہ جلائے، آگ نہ جلائے، تو وہ دوپٹہ ڈائے نہیں ہو سکتا، ایک دھلائی کے بعد سارا رنگ نکل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپ کرے اور نکال کے دھوپ میں اس کو ڈرائی کر لے تو لگے آپ کو رنگ چڑھ گیا، لیکن ایک دھلائی کے بعد سارا رنگ نکل جائے گا۔ تو آزمائشوں کی بھٹی مومن کو صبغت اللہ پکا کرانے کے لیے آتی ہے۔ مومن آزمائشوں کی بھٹی میں جاتا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور مشکلات کا آنا مفسرین کہتے ہیں اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ نے اور میں نے جنت کی پیمنٹ دینا شروع کر دی۔ اور کیسی مشکل، مثال کے طور پہ کچھ نہیں تو بچہ بیمار ہو گیا، فلو ہو گیا، اور کیسی مشکل، کسی خاندان والے نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کر دیا اس لیے کہ آپ ان کی اینیورسری پر انوائٹڈ تھیں اور آپ نہیں گئی، اور کیسی مشکل، آپ کو آپ کی مثال کے طور پہ بہن نے اپنی بیٹی کے مائیوں میں بلایا اور آپ نہیں گئی اور وہ آپ سے ناراض ہو گئی۔ کوئی بڑی مشکلات ہیں یہ، کوئی بڑی مشکلات کی بھٹی ہے یہ، اور کیسی مشکل، کوئی آپ کو غصہ دلانے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن آپ اپنے جذبات کو کنٹرول میں اور اپنے آپ کو تھامے ہوئے ہیں، کیا بڑی مشکل ہے۔ آزمائش کی یہی بھٹیاں ہیں آپ کی اور میری، آپ کو اور مجھے اللہ کے سامنے اطاعت گزار بننا ہے تو ہم لوگوں کی قدر بھی کریں گے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے نبھانا ہے یہ بھی اللہ مجھے اور آپ کو سکھا دے گا۔ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے مسلم بنائیے، کہنے میں مسلم کے خانے میں ڈومیسائل کے اندر یا نیشنلٹی میں پاسپورٹ کے اندر تو مسلم لکھا ہے، ان کو مسلم بنائیے، ان کو بتائیں کہ بیٹا جب تم کوشش کرو گے یا کوشش کرو گے اللہ کی راہ پر چلنے کی، آزمائش آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے بیٹے کو بہت اچھی کمپنی مل گئی اسکول میں، بہت دیندار بچہ مل گیا، اور اگلے ہی سال سیکشن چینج ہو گیا، وہ بچہ، وہ دوست جو آپ کو بھی اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا، اب اس کا سیکشن چینج ہو گیا، تو اب کیا کریں گے؟ اب آپ بچے کے ساتھ روتے رہیں گے یا اسکول والوں کو بلیم کریں گے، یا بچے کو سکھائیں گے کہ بیٹا آزمائش ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر سیکشن ہی الگ ہوا ہے، تم لوگ بعد میں مل سکتے ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کی اور میری آزمائش کا سبب بنیں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے
حج کا ذکر کیا. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو بزا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. اللہ قدر کرنے والا ہے میرے اور آپ کے اعمال کا، چاہے دنیا میں کوئی انسان قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ جانتا ہے میری تکلیف کو، چاہے دنیا میں کوئی دوسرا انسان جانتا ہے یا نہیں جانتا. اللہ جانتا ہے میرے دل کے درد کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا ہے کہ اللہ نے تو مومنین کی جانیں اور ان کے نفس جنت کے بدلے ان سے خرید لیے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا ہے آپ کے اور میرے نفس کو جنت کے لیے. جس طرح اگر یہاں پر تو الحمدللہ اور اللہ کرے کہ ہم سب بچ کے رہیں، مورگیج کا معاملہ یہاں پر نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن جو باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں ان کو مورگیج دینا ہوتا ہے، یا یہاں پہ جو لوگ انٹرسٹ کے اندر چلے جاتے ہیں ان کو قسطیں ادا کرنی ہوتی ہیں. جس طرح قسط ادا کرنی ہوتی ہے ہر مہینے آپ کو، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو، مثال کے طور پہ آپ نے کہیں گھر اسی طرح سے لیا ہے، آپ کو الٹیمیٹلی گھر مل جائے گا، آپ کی پراپرٹی بن جائے گا، ایک وقت آئے گا. جنت کی بھی تو قیمت ادا کرنی ہے. جنت کی قیمت کیسے ادا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو یوں کر کے دیکھا آپ کے کسی ایٹیٹیوڈ کے اوپر، یا مثال کے طور پہ آپ کچھ بتا رہی تھیں اچھی بات، آپ اپنی کٹی پارٹی میں بیٹھی تھیں، آپ نے وہاں جا کے کوئی قرآن کی سنی ہوئی اچھی بات بتا دی، سامنے سے کسی خاتون نے آپ کو گھور کر دیکھا، آپ نے دل میں ٹھنڈی سانس لی، زور سے نہیں، ایسے کر کے نہیں، ایسے کر کے تو ان کو پتا چل جائے گا، آپ نے دل میں ٹھنڈی سانس لی اور اللہ سے کہا اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شامل کرے، آپ نے اپنی جنت کی ایک پیمنٹ ادا کر دی. آپ کا آپ کے شوہر سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، نیچرل ہے نا، جھگڑا تو ہو ہی جاتا ہے، اب آپ نے اللہ کی خاطر اپنی زبان کو بالکل چپ کرا دیا. اب یہ نہیں کہ وہ بلا رہے ہیں بیگم اور آپ کے میں تو چپ ہوں اس لیے کہ میں نے جنت کی قیمت ادا کرنی ہے، اب بلائیں تو جواب دے دیں. چپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جھگڑا سبسائڈ کرنے کے لیے خاموشی اختیار کر لی، آپ نے جنت کی قیمت ادا کر دی. مثال کے طور پہ آپ کی نوکرانی چھٹی کر گئی آپ کو بتائے بغیر، اور رمضان کا مہینہ اور افطاری آپ کو ساری خود بنانی پڑی، اور اگلے دن جب وہ آئی تو آپ نے صبر کیا اور پوچھا تمہاری طبیعت ٹھیک تھی، بجائے اس کے کہ آپ اس پر غصہ کرتے ہیں، آپ نے جنت کی قیمت ادا کر دی. تو کیا جنت کی قیمت ادا کرنا مشکل ہے؟ بہت آسان ہے اگر آپ اور میں چاہیں. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں درحالہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اللہ کی رحمت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے. جو اپنی غلطیوں کو معافی کے ساتھ بدل دے، جو اپنی غلطیاں ترک کر دے، جو ندامت کے احساس کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دے، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت دوبارہ سے آ جاتی ہے. اللہ الرحمن ہے، اسی لیے اس نے مجھے اور آپ کو قرآن سکھایا ہے. سورہ رحمان میں آتا ہے یہی ہے، الرحمن علم القرآن. اللہ نے قرآن سکھا کے، اللہ نے قرآن دے کے آپ کی اور میرے لیے رحمت کی ہے کہ آپ کو اور مجھے طریقے بتا دیے کہ کیسی زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت مل سکتی ہے. اور اہل علم کی ذمہ داری بھی یہاں بتا دی گئی کہ جو جس کو معلوم ہو وہ اسے بیان کر دے. اور جب علماء دین کا علم چھپانے لگ جاتے ہیں یا ملاوٹ کرنے لگتے ہیں تو عوام خواہش پسند ہو جاتی ہے، پھر من پسند فتوے لیتی ہے. تو آپ کو اور مجھے بھی اپنے علم کو آگے سے آگے پہنچانا ہے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو کیا ہو؟ تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں اللہ نے ان کے لیے آیت نمبر 164 میں 6 نشانیاں بتا دیں. کیا 6 نشانیاں بتا دیں؟ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہاری دن اور رات کے آنے جانے میں والفلکلتی تجری فی البحر بما ینفع الناس اس کشتی میں جو کہ پانی اور سمندر میں چلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء اس پانی میں جو آسمان سے برستا ہے فاحیا به الارض بعد موتها جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے اس زمین کو زندگی بخش دیتا ہے وبث فیها من کل دابۃ اور ہر اس حرکت کرنے والے میں جو زمین پر چلتا ہے وتصریف الرياح اور ہواؤں کے چلنے میں وسحاب مسخری اور بادلوں کے مسخر ہونے میں بین السماء آسمانوں والارض اور زمین کے درمیان لآیات لقوم یعقلون کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس زمین کے اندر بھی اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کئی نشانیاں بتا دی. اگر آج زمین کا ایکسس 23.5 ڈگری سے ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے تو اس زمین پر قیامت آ جائے. اتنی پریسیژن, اتنا پریسائز اینگل اس زمین کا سولر سسٹم میں کس نے بنایا کہ اگر 23.5 ڈگری سے آگے پیچھے ہوتا تو سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ نہ پہاڑ اس زمین پر جم پاتے اور نہ یہ جو سارا میگما ہے, جو ہاٹ لاوا ہے, وہ زمین کے اندر رہ پاتا, بلکہ وہ ابل ابل کر زمین سے باہر آتا. کس نے ایسے فزیکل لاز بنائے کہ جو کنٹینیوسلی انسانوں کے فائدے کے لاز ہیں؟ اللہ نے بنائے, اللہ نے تو نشانیاں رکھی ہیں. تو علم حاصل کرو اور علم حاصل کر کے اس سائنس کے غلام نہ بن جاؤ, بلکہ اس رب کے غلام بنو, اس رب کی بندگی میں آؤ جس نے یہ سارے فزیکل لاز بنائے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. اور دوسری طرف کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں, سب سے زیادہ اللہ کی محبت کو پرائیورٹی دینے والے. جب دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت کے تابع کر دیں گے تو یاد رکھیں, یہ دنیا کی محبتیں کمزوری نہیں بنیں گی, نہ میری اور آپ کی مجبوری بنیں گی. ہم اپنی اولاد کی محبتوں میں, اپنے خاندانوں کی محبتوں میں گناہ نہیں کریں گے پھر. اور جب اللہ سے بڑھ کر یہ محبتیں میرے اور آپ کے لیے ہوں گی, اگر اولاد کی محبت, خاندان کی محبت, شوہر کی محبت, سسرال کی محبت اور خاندان کا مزاج میرے لیے زیادہ عزیز ہوگا تو سب سے زیادہ یہی محبتیں مجھے اور آپ کو رلاتی ہیں. ہم سب اپنی زندگیوں میں اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. آج جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, کیا وہ دشمن کی دشمنی پر ڈپریشن کا شکار ہے؟ دشمن کی دشمنی پر ڈپریشن کا شکار چند ہی لوگ ہوتے ہیں, الا ماشاء اللہ. کس چیز پر انسانوں کو ڈپریشن ہوتا ہے؟ اپنے پیاروں کی بے وفائی پر. اولاد چھوڑ کر چلی گئی, ماں باپ بوڑھے یہاں پر ہیں, اب وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. یا بہن بھائی ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں تو ماں باپ پریشان ہیں. یا شوہر جو ہے وہ اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتے کچھ بیویوں کے ساتھ تو وہ ڈپریشن کا شکار ہے. دشمن کی دشمنی پر کوئی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا, اپنے پیاروں کی بے وفائی پر ہمیں ڈپریشن اور سٹریس ہوتا ہے. تو اپنی سب محبتوں سے اوپر اللہ کی محبت کو لے جائیں, خود بخود باقی محبتیں اس کے نیچے ری ارینج ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں, یہ بھی نہیں کہا کہ میرے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو. اللہ نے کہا ہے کہ ان محبتوں میں سب سے شدید محبت جو ہوگی وہ اللہ سے ہوگی. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں, اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت بھی ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروؤں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے, اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا, اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. جس طرح آج ہم پیپل کانشیس ہو کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھروں کے اتنے بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں, سچی بات بتائیں کیا ہمارے گھروں کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اتنا اسراف نہیں ہوتا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اتنا خرچ نہیں ہوتا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ہر ایک کو نہیں بلایا جاتا, صرف اور صرف دکھاوا لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس لیے کہ ہم پیپل کانشیس ہیں, ہمیں لوگوں کی طرف سے رضا چاہیے. ہم رسمیں کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو خاندان والے ہمیں باتیں کریں گے, تو ہم گاڈ کانشیس ہوئے یا پیپل کانشیس ہوئے؟ اللہ کا بندہ گاڈ کانشیس ہوتا ہے، اللہ کے متعلق اس کو بس شعور ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ان کاموں سے دور رہتا ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے. اور لوگوں کی ناراضگی یاد رکھیں ایسے وقت میں وقتی ہوتی ہے. آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی دیکھ لیں کہ لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کی اور میرے رشتے دار ان میں سے بھی غلطی اور کمی نکال لیتے ہیں، نکالتے ہیں نا. تو پھر کس کو راضی کرنے میں اور کہاں وقت لگایا؟ جیسا معبود ویسے ہی اس کے مطلوب. اس کو معبود بنائیں جو آپ کی اور میری قدر کرے گا، اس کی بات مانیں جو آپ کی اور میری باتوں کو غور کرے گا، جو آپ کی اور میرے ذکر کو اعلیٰ کرے گا، اس کی قدر کریں. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہہ دیں گے کہ جاؤ، جن کی تمہیں رضا دنیا میں درکار تھی، اب تم آخرت میں بھی انہی سے سب چیزیں ڈیمانڈ کرو. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پیشمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں ہے یا جو اللہ نے فرمائی ہیں. آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے ایک غذا کھانے کو کہا جس سے اللہ نے ان کو روکا تھا، اور پھر ایسا کرنے سے ان سے جو غلطی ہوئی ان کے جو شرمگاہ کے جو پورشن سے وہ ایک دوسرے کے اوپر کھل گئے. اگر آج حرام غذا میں اور آپ کھائیں گے اور اپنے بچوں کو حرام غذا کھلائیں گے تو یاد رکھیں کہ فحش پھیلے گا. اور فحش صرف نیوڈیٹی نہیں ہے، فحش زبان کا بھی ہوتا ہے، فحش کردار کا بھی ہوتا ہے، فحش سوچ کا بھی ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو حلال غذا کھلانے کی اللہ سے دعا مانگے اور پوری کوشش کریں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے؟ 1400 سال پہلے یہ لگتا ہے الفاظ نہیں آئے، لگتا ہے آج نازل ہوئے. اگر ہم میں سے ایک ایک انسان اس کو پڑھے اور اس کو انٹرنلائز کرے تو لگتا ہے کہ یہ آیات آج میرے لیے نازل ہوئی ہیں. اگر میرے اور آپ کے آبا و اجداد، اگر میرے والدین جس عمل پر تھے وہ عمل سنت سے ٹکرائے گا تو کیا پھر بھی میں اور آپ ان اعمال کو کیے چلے جائیں گے؟ میں اور آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی دعا کرتے ہیں، کیوں میں اور آپ ان کے لیے عذاب جاریہ کا سورس بنے جا رہے ہیں؟ جب آپ اور میں ان کی ان چیزوں سے ہٹ جائیں گے تو یہ چیز ان کو بھی فائدہ دے گی، اس لیے کہ اولاد کا ہر نیک عمل اس کے اثرات والدین تک پہنچتے ہیں. آپ دیکھیں یہ میس مینٹیلیٹی ہے، میسز نے اسی چیز پر عمل کیا. اور آگے قوموں کا ذکر آئے گا تو ہم پڑھ لیں گے کہ زیادہ تر قومیں اسی وجہ سے تباہ کی گئیں کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو رسولوں کے دین کے مقابلے میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھیں. کہ ہم کیسے چھوڑ دیں ان دین کو جو ہمارے باپ دادا پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. عوام کل انعام، ایسے لوگ ہیں جن کے نفس نفس البہیمہ ہیں، جانوروں کے سے جن کے نفس ہیں، جو صرف اور صرف خواہشات کی پیروی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف بطن اور فرج، پیٹ اور شرمگاہ کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، حلال سے ملے یا حرام سے، جائز سے ملے یا ناجائز سے، بس اپنے پیٹ کی ضروریات اور اپنی شرمگاہ کی ضروریات پوری کرنی ہے. ایک بہت اچھا واقعہ ایک استاد نے سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک میتھس کے ٹیچر نے ایک بچے سے پوچھا کہ ایک جگہ پر 100 بھیڑے ہیں 100 شیپس ہیں، ایک شیپ جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے گر گئی تو باقی کتنی رہ گئی؟ تو بچے نے کہا 0. میتھس نے ٹیچر نے کہا بیٹا یو ڈونٹ نو میتھس. تو بچے نے کہا سر یو ڈونٹ نو شیپس. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شیپ جو کرتی ہے وہی باقی بھیڑیں کرتی ہیں. ایک بھیڑ باقی بھیڑوں کو فالو کرتی ہے، تو کیا آپ کا اور میرا بھی یہی حال تو نہیں ہے؟ اولئک کل انعام، کیا ہم انعام کی طرح جانوروں کی طرح تو نہیں ہو گئے؟ کہ جس معاشرے کو، جس رنگ پر ہم دیکھ رہے ہیں، جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، بغیر یہ دیکھے کہ اس کلچر کی کتنی مناسبت اسلام کے ساتھ ہے، ہم تو بس اس کو فالو کیے جائیں گے۔ آپ کے اور میرے لیے یہ قرآن جھنجھوڑنے کا انداز رکھتا ہے، جگانے کا انداز رکھتا ہے، الارمز بجاتا ہے آپ کے اور میرے آس پاس۔ تب بھی اگر آپ اور میں نہ جاگیں تو مجھے اور آپ کو کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون چکنے کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں حرام کی ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک ہمارے معاشرے میں عام ٹرینڈ ہے کہ اگر سور کا لفظ منہ سے نکالا جائے گا تو 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ سنا ہے کبھی کسی نے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں حرام غذا سے بچنا ہے، اور یاد رکھیں حرام غذا کے معاملے میں ایسی چیز کو بھی کہ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک انسان ہزاروں میل کا سفر کر کے حرم پہنچتا ہے، احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کے گڑگڑا گڑگڑا کے دعا کرتا ہے، لیکن وملبسوہ حرام، جو اس نے پہنا وہ حرام، ومطعموہ حرام، جو اس نے کھایا وہ حرام، فانا یستجاب لہم، تو اس کو کیسے جواب دیا جائے گا، یعنی کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ یعنی جو اس نے احرام پہنا، سلک کا احرام تو نہیں پہنا، احرام تو وہی کاٹن کا یا ٹاول کا پہنا، لیکن جس مال سے وہ احرام خریدا وہ مال حرام، جو پیٹ میں کھانا کھایا وہ سور تو نہیں کھایا، ذبیحہ کھایا، بالکل حلال کھانا کھایا، لیکن جس مال سے وہ کھانا خریدا وہ مال حرام۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کیسے ایسے انسان کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ تو حرام سے بچائیں اپنے گھر والوں کو، تاکید کریں اپنے گھر والوں کو، اور جب آپ اور میں کم پر اکتفا کریں گے تبھی میں اور آپ اپنے گھر والوں کو حرام سے بچا سکتے ہیں۔ حرام سے بچانے میں آپ کی اور میری خیر ہے، اور اگر گھروں میں حرام آتا رہے تو گھروں میں فتنے اور فساد برپا ہو جاتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مصلحت کے نام پر آپ اور میں حق کو مت چھپائیں، مصلحت کے نام پر، کمپرومائز کے نام پر اللہ کے حکم کو نہ چھوڑیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ایسے لوگ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ ایسے میں صرف وہ ہی انڈیفرنٹ ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی پرواہ نہ ہو، ورنہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ یہ دو الفاظ پڑھ کے اس کی روح کانپ جائے گی کہ اللہ مجھ سے بات نہیں کرے گا، اللہ میرا تزکیہ نہ کرے گا، وہ اپنی فوراً اصلاح کر لے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے یہ آیت عمل پر آنے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا، کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ، فما اسفرہم علی النار، اسٹانشنگ سینٹنس ہے اللہ کا، حیران ہو کے اللہ نے کہا کیسا حوصلہ ہے ان کا کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پوچھیں اپنے آپ سے، آپ اور میں، اللہ نے دونوں مارکیٹ سجا دی ہیں، ہدایت کی بھی اور گمراہی کی بھی، نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں۔ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم کیا سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے، اور اپنے آپ سے پوچھیں اس جہنم کے بارے میں جس کی آگ کو 3000 سال تک دہکایا گیا، پہلے 1000 سال میں اس کو دہکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، دوسرے 2000 سال میں اس کو دہکایا گیا تو پھر اس کی آگ سفید ہو گئی، اور 3000 سال میں جب اس کو دہکایا گیا تو اس وقت اس کی آگ پچ ڈارک، کالی سیاہ آگ ہے، اس دنیا کی طرح کی آگ نہیں ہے جہنم کی. احادیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ تو روشنی کر دیتی ہے اگر آپ کہیں پہ اس کو اندھیرے میں جلائیں. بون فائر کرتے ہیں تو آس پاس روشنی ہو جاتی ہے. جہنم کی آگ پچ ڈارک آگ ہے. اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 177 میں نیکی کا کمپریہنسو تصور دے رہے ہیں. آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ کو آیت بر بھی کہتے ہیں. بر کہتے ہیں نیکی کو، یعنی نیکی کی آیت. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے، یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہیں نیکی صرف یہ ہی نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. دیکھیں، ایمان بالغیب آ گیا کہ اللہ کو، یوم آخر اور ملائکہ کو مانے. یہ تینوں ایسی چیزیں جو مجھے اور آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اپنی سر کی آنکھوں سے. ایمان بالغیب کی بات آ گئی، پھر آگے ایمان بالرسل کی بات آ گئی. کیسے؟ کہ اس کی کتاب اور اس کے رسولوں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر اور مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. یہ آ گیا آپ کے اور میرے لیے حقوق العباد. پھر آگے ذکر آیا نماز قائم کرے اور زکات دے. اور نیک، یہ نماز قائم کرے اور زکات دے میں حقوق اللہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہے راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں. یہ شریعت کا بہترین کمبینیشن آپ کو اس آیت میں ملتا ہے، جس میں اللہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیلنس کر دیا. آج ہمارے معاشرے میں بہت کلیئر آپ کو دو طرح کی کلاسز نظر آتی ہیں، دو طرح کے گروپس نظر آتے ہیں، دو طرح کی مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ نظر آتے ہیں. ایک وہ جو فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ سوشل ورک کرتے ہیں لیکن دین سے دور ہیں، اور دوسری کلاس وہ جو بہت ریلیجیس ہے لیکن سوشل ورک سے بہت زیادہ دور ہے. یہ مانا کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ہر صلاحیت نہیں رکھی، لیکن اپنی زندگی میں باہر ہر بیلنس لے کر چلنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے ہی، جس اللہ نے بندوں کے حقوق سیٹ کیے ہیں اسی اللہ نے اپنے حقوق بھی سیٹ کیے ہیں. آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں میں کسی کا دل نہیں دکھاتی. سنا میں کسی، اور خاص طور پر جب آپ کو اگر وہ حجاب کیے ہوئے دیکھ لیں تو وہ آپ کے سامنے یہ جملہ ضرور بولتے ہیں، میں کسی کا دل نہیں دکھاتی، ہم تو کسی کو ناراض نہیں کرتے. اگر امیجن کریں کہ آپ اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہ رہی ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنے خاندان میں یہ چیز پروموٹ کرنا چاہ رہی ہیں کہ خاندان کے اندر سے شادیوں کا اسراف اور تبذیر ختم ہو جائے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نکاح کو مسجد میں ہونا چاہیے اور آسان سے آسان اور اس کو ہلکے سے ہلکا ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں آپ کو سننے کو یہ ملتا ہے کہ نہیں، ہم تو رشتہ داروں کا خیال کریں گے، آخر ہم بھی تو ان کی شادیوں میں گئے ہیں، ہم نے بھی تو اتنا سارا دیا دلایا ہے تو ہم بھی ان کو بلائیں گے. اب ایسا کرنے میں آپ کا اور ان کا کچھ ناراضگی ہو جاتی ہے، تو کیا یہ ناراضگی مبارک ہے یا ان کی بات مان لینا مبارک ہے؟ آپ خود اس بات کو جانتی ہیں کہ ایسی ناراضگی مبارک ہے. تو اگر آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم تو کسی کا دل نہیں دکھاتے، تو یہ بات بھی بیلنس سے آؤٹ ہے کہ آپ حقوق العباد نبھاتے نبھاتے حقوق اللہ کو فالو کرنا چھوڑ دیں. آپ کو ان دونوں چیزوں کے اندر بیلنس کرنا ہے، تبھی نیکی کا جامع تصور آپ کے اور میرے سامنے آئے گا. اور ہمیں ان دو ایسپیکٹس کو ملانے کی ضرورت ہے، دین والے سوشل ورک میں اپنا حصہ ڈالیں اور سوشل ورک کرنے والے دین کے علم کو اپنے اوپر ضرور نافذ کریں. اکثر نظر آتا ہے کہ سوشل ورک کرنے والے الا ماشاء اللہ، زیادہ تر فلنتھراپسٹ لوگ نمازیں بھی پانچ وقت کی نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو ہمیں بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. آگے آیا اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، یعنی یہاں پر معاملات نبھانے کی بات بھی آ گئی کہ اپنے معاملات میں بھی نیکی کے معاملے کو ٹاپ پر رکھتے ہیں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں. یہ ہے نیکی کا جامع تصور جو مجھے اور آپ کو اس آیت سے دے دیا گیا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے یعنی بلڈ منی کا. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اسے اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے, غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے, اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے. یہ نہ ہو کہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ عورتوں کو قصاص کے بدلے میں بنی کر دیا جاتا ہے, بالکل ان اسلامک. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا یعنی بلڈ منی دے دینا چاہیے, اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے اس پر بھی جو زیادتی کرے, اس کے لیے بھی دردناک سزا ہے. عقل و خرد رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. ولقم فی القصاص حیات یا اولی الالباب یعنی بلڈ منی دینے دلانے میں تمہارے لیے زندگی ہے, امید ہے تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. قصاص کے اندر بلڈ منی بھی آ جاتا ہے, اور قصاص یعنی کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ اور جان کا بدلہ جان کے سلسلے میں کیپٹل پنشمنٹ بھی آ جاتی ہے. آج دنیا کی کتنی قوموں نے مختلف قوانین بنائے اور انہیں مختلف قوانین امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیے, لیکن اگر کرائم ریٹ کو, کرائم گرافکس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایک آپشن, کوئی ایک سزا ان کو نظر آئی تو وہ کیپٹل پنشمنٹ ہی نظر آئی, جان کے بدلے جان. اور دیکھیں ایک مجرم کو سزا دے دی جائے اس میں معاشرے کی زندگی ہے, ورنہ ایک مجرم کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں مجرم بننے کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. اسلام کے قوانین میں آپ کی اور میری خیر ہے, انسانیت کی خیر ہے, انسانیت کی فلاح اور بہبود ہے. یہ بات مسلمانوں کو اگر خود نہیں معلوم ہوگی, اگر ایک مسلمان اسلام کے لاس پر, اسلام کی شریعت پر کنوینسڈ نہیں ہوگا تو مجھے یہ بتائیں وہ انسانیت تک یہ پیغام کیسے پہنچائے گا. جو امت وسط کی ذمہ داری آپ کے اور میرے کندھوں پر ہے وہ آپ اور میں کیسے ادا کریں گے. آج اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے, آج اسلام کے خلاف آوازیں ہیں, آج اسلام کے خلاف نعرے ہیں. ہم میں سے کتنی مسلمان عورتیں اس قابل ہیں کہ ہم ان کا جواب دے سکیں؟ ہم تو الٹے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے. اس لیے کہ ہمارا علم محدود ہے, ہم نے اسلام کو ان ڈیپتھ پڑھا نہیں, ہم نے اسلام کو سمجھنے کی اس طرح کوشش نہیں کی جس طرح سے اس کتاب کا حق تھا. اللہ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے والا بنائے, اور اللہ ہمیں اپنی شریعت پر کنوکشن عطا فرمائے کہ جس طرح میرا ایمان ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے, اسی طرح میرا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کے ایک ایک حکم میں انسانیت کی فلاح اور بہبود ہے. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ وراثت کے ابتدائی حکم کی آیات ہیں جس میں وصیت کا حکم ہے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر, پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں, اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. عرب میں عام قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے آنے سے پہلے یہ تھا کہ ساری جائیداد کو بڑا بیٹا لے لیا کرتا تھا, اور یہاں یہ بتا دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ حساس معاملات ہیں وراثت کے, اور جتنے بھی خاندانوں کے حساس معاملات ہوتے ہیں وہ 2+2 کے رول سے سالو نہیں ہو سکتے. اس کے اندر سب سے پہلے تقوی درکار ہے. تقوی ہوگا تو معاملات خود بخود اللہ کی شریعت کے مطابق سالو ہوتے چلے جائیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ابھی جو آیت نمبر 183 سے آیت شروع ہو رہی ہے, یہاں سے روزے کا حکم شروع ہو رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے, اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں, اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے, اور جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں تو پھر وہ فدیہ دے دیں, پھر نہ وہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے, اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے, لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. یہ روزے کے بارے میں ابتدائی احکامات ہیں جہاں پر مسلمانوں کو دو اختیارات دیے گئے تھے کہ چاہیں تو روزہ رکھیں چاہیں تو فدیہ دے دیں, اور دوسرا کنسیشن یہ تھا کہ سفر میں ہوں یا بیمار ہوں تو وہ بعد میں اس کی تعداد پوری کر لیں. اب جو آگے آیت آئے گی اس میں ایک کنسیشن رکھ دیا گیا کہ اگر سفر میں ہوں بیمار ہوں تو بعد میں تعداد پوری کر لیں، اب ان کو بہرحال لازم قضاء پوری کرنی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ میں صحت مند ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن میں اس کا فدیہ ادا کر دوں۔ اس انفارمیشن کو معاشرے میں پھیلانے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسلمان مرد اور عورتیں روزہ نہیں رکھتے، جس طرح نماز بہت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اس طرح سے روزہ رکھنے کی عبادت بھی بہت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو اکثر و بیشتر آج کے کراچی شہر کے اندر آپ بازار میں نکلیں، آپ کو بہت زیادہ مرد کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ 97% آبادی جس ملک کی مسلمان ہے، مان لیا کہ کہیں اکا دکا کوئی نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن 97% آبادی اس ملک کی مسلمان ہے۔ مرد روزہ نہیں رکھتے، عورتیں روزہ نہیں رکھتی، ہمارے خاندانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ ہمیں ہمت دے، حکمت دے، توفیق دے کہ ہم اپنے خاندان کے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ روزہ رکھنا ان کے باقی 11 مہینوں کے لیے بہتر ہوگا، ان کے جسمانی اعضاء کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ روزہ ایک دن کا روزہ، ایک دن اگر آپ نے 16 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا تو یہ آپ کے انٹرنل آرگنس کو بالکل دوبارہ سے ایک طرح سے ریفریش کر دیتا ہے۔ 3 دن کا روزہ آپ کے امیون سسٹم کو بالکل ریفریش کر دیتا ہے، اور 30 دن کا روزہ آپ کے سارے اعضاء کی آکسیجنیشن کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے کتنے فائدے کی چیز مجھے اور آپ کو دی ہے، اور اگر آپ اور میں اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اس میں سراسر میری غلطی ہے، میرا قصور ہے۔ آگے رمضان کے روزوں کی بات آئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے یہ نہیں کہا شہر رمضان الذی کتب علیکم الصیام۔ اللہ کہہ سکتا تھا نا کہ اللہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہارے لیے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں ساری خصوصیات، سارے ایٹریبیوٹس قرآن کے بتائے تاکہ آپ اور میں میکسیمم وقت اس قرآن کے ساتھ گزاریں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ جب کعبہ کو کیپٹل بنایا گیا اور اس طرح سے قرآن کو نازل کر کے اور قرآن کی آیات روزے کے ساتھ نازل کر کے یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا کانسٹیٹیوشن اب قرآن ہے، تو مسلمان امت کو یہود کی امت سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا، ایک ڈسٹنکشن دے دی گئی کہ اب یہ آج سے علیحدہ امت ہے۔ جو کوئی مریض ہو یا جو کوئی سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ مثال کے طور پہ کسی کو 104 بخار ہو رہا ہے تو وہ چاہے تو اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کو اس کی قضاء پوری کرنی ہوگی۔ اس لیے یہ طریقہ تمہارے لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بندے بنو۔ اسلام بہت فلیکسیبل دین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میرے لیے آسانی رکھی۔ بظاہر اس آیت کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ فدیہ دینے کا کنسیشن جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن احادیث میں سرٹن سچویشنز کے اندر فدیہ دینے کا جو کنسیشن ہے وہ رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور اس کو روزہ رکھنے سے تکلیف ہو جائے گی، کوئی کڈنی پیشنٹ ہے اور اس کو روزہ رکھنے سے تکلیف ہو جائے گی، اور وہ ساری زندگی کڈنی پیشنٹ ہی رہے گا، دائمی مریض رہے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اگر روزے نہیں رکھ رہا تو وہ روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ یا اگر مثال کے طور پہ کوئی بہت بزرگ خاتون یا مرد ہیں جو اگر روزہ رکھیں گے تو ان کی طبیعت اور ان کی حالت بگڑ جائے گی، تو ان کے لیے فدیے کا پروویژن رکھا گیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوة الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت میں ہر لفظ کی بہت ویلیو ہے، لیکن یہ جو ایک آیت ہے آیت نمبر 186 سورہ البقرہ کی، اس میں ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کو اگر میں اور آپ سمجھنا شروع کریں تو آپ کے اور میرے ایمان میں 100% اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم دل کو کھول کر پڑھیں اور دل کو کھول کر سنیں. اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اے نبی میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں. اذا کا عربی میں ترجمہ جب آپ اردو میں کرتی ہیں تو آپ کہتی ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں. جو آج ہم مسلمانوں کا حال ہے، ہمیں تو اللہ کبھی کبھی یاد آتا ہے، ہمیں تو اللہ رمضانوں میں یاد آتا ہے، یا ہمیں اللہ پریشانی میں یاد آتا ہے، یا اللہ ہمیں غم میں یاد آتا ہے. اللہ نے یہاں یہ نہ کہا، اللہ نے کہا اذا. اس اذا کے اندر توقع ہے، طلب ہے، اس اذا میں محبت ہے اور ایکسپیکٹیشن ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے گا. مثال کے طور پہ آپ کے بچے اسکول گئے ہیں، آپ کہتی ہیں اگر میرے بچے واپس آئے تو کھانا کھا لیں گے. آپ یہ کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ جب میرے بچے واپس آئیں گے تو کھانا کھا لیں گے. اس کا مطلب ہے آپ کو توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بچے واپس آئیں گے. جبھی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جب میرے بچے واپس آئیں گے تو کھانا کھا لیں گے. اللہ کو توقع ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کو پکارے گا، اللہ سے سوال کرے گا. سآلا آیا، سآلا یہاں پر فعل ماضی ہے. مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کہہ سکتا تھا اذا یسألو، لیکن اللہ نے یہاں اذا یسألو نہیں کہا بلکہ سآلا کہا. اور جب عربی زبان میں ماضی میں بات کی جاتی ہے تو اس سے مطلب ہے کہ ایک دفعہ کا پکارنا، جب میرا بندہ مجھے ایک دفعہ پکارے گا، پکارے تو میرا بندہ. اور وَإِذَا سَأَلَكَ، کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ کا کون ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میرے بندے آپ سے سوال کریں. روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ سے اللہ کے بارے میں پوچھا کہ مجھے اللہ کے بارے میں کچھ اور بتائیے، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. آگے کیا آیا؟ سَأَلَكَ کے بعد عبادی، عبادی میرے بندے. دیکھیں اللہ نے یہاں عباد کہا، بندے کا لفظ استعمال کیا، عباد غلام اللہ کا. اللہ سے پوچھنے والا کون تھا؟ رسول اللہ سے پوچھنے والا ایک صحابی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب میرے صحابی یا آپ کے صحابی جب پوچھیں، اللہ نے اس کو عام کر دیا، جنرلائز کر دیا کہ جب میرے بارے میں کوئی سوال کرے. اللہ کے کئی نام ہیں، اللہ کی کئی صفات ہیں. جو ہمارے علم میں اللہ کی صفات ہیں، کم سے کم ہمارے پاس اس وقت اللہ کی جو صفات ہیں وہ 99 ہمیں معلوم ہے، ہے نا؟ جب اللہ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ مجھے اللہ کے بارے میں کچھ بتائیے، تو اللہ نے اپنے آپ کو کس ایٹریبیوٹ کے ساتھ اسپیسیفائڈ کر دیا؟ قریب کے ساتھ. کہا آگے فإنی قریب، اللہ نے عبادی کہا، میرے بندے. قرآن میں آپ کو اللہ کے لیے جب بھی یہ پروناؤن ملے گا فرسٹ پرسن کا، انا کا، عبادی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں خلقنا، ہم نے بنایا، جعلنا، ہم نے بنایا، سمعنا، ہم نے سنا. اللہ اپنے لیے جب استعمال کرتا ہے پروناؤن تو اللہ رائل وی کا استعمال کرتا ہے، ہم نے کیا، فرسٹ پرسن وی کا استعمال کرتا ہے. لیکن صرف دو مقامات آپ کو قرآن میں ایسے ملیں گے، یا دو طرح کے واقعات ایسے ملیں گے جس میں آپ کو فرسٹ پرسن یا ملے گا، آپ کو میں، عبادی، میرے بندے. مثال کے طور پہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، خاص طور پہ شادی کے بعد، اور شادی کے بھی کم سے کم 15-20 سال کے بعد، اپنے میں کے والوں سے بہت زیادہ ایسوسیشن ہوتی ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ میرے امی ابو. اور شوہر سے کیا کہتی ہیں؟ آپ کے امی ابو. آپ کے امی ابو میں زیادہ محبت ہے یا میرے امی ابو میں زیادہ محبت؟ آپ کہتی ہیں میری بہن، اور شوہر سے کیا کہتی ہیں؟ آپ کی بہن. حالانکہ وہ آپ کی بھی کچھ لگتی ہیں، لیکن میرے میں زیادہ اپنائیت ہے. اللہ نے یہاں عبادنا نہیں کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ تر مقامات پر نہ استعمال کرتے ہیں. اللہ دو مقامات پر، یا دو طرح کی آیات کے مقامات پر یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک، جب اللہ کو بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو. دوسرا، جب اللہ کو بہت شدت سے غضب کا اظہار کرنا ہو، غصے کا اظہار کرنا ہو. ان دو مقامات پر آپ کو ملے گا اللہ کا فرسٹ پرسن اپنے لیے سنگولر میں استعمال کرنا. تو اللہ نے کہا عبادی، میرے بندے، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، انی میرے بارے میں، فا انی، فا یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ فا کا مطلب کیا ہے؟ انسٹنٹینیسلی. اب اس جملے میں آپ انسٹنٹینیسلی ایڈ کر لیں فا انی. انا آتا ہے قرآن میں ہر قسم کے شک کو دور کرنے کے لیے، کوئی شک ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے فرسٹ پرسن یا استعمال کیا، سنگولر فإنی تو بے شک میں قریب قریب ہوں. اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا, بیچ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا گیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب میرے بندے سوال تو آپ سے کر رہے ہیں, فقل لہم تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں, ان اللہ قریب, یہ تو نہیں آیا. اللہ نے کہا فإنی قریب. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس کانورسیشن سے ہٹا کے ڈائریکٹ آپ سے اور مجھ سے کلام کیا کہ میں قریب ہی ہوں, میں سن رہا ہوں. جب تم مجھے پکارو گے, جب تم میری مدد مانگو گے, جب تم میری طرف دیکھو گے, جب تم میری طرف پلٹو گے, جب تم مجھ سے توبہ چاہو گے, فإنی قریب, میں تمہارے بہت قریب ہوں. اللہ کی صفت قریب جس کے اندر یہ فعیل کے وزن پر آتی ہے اور اس میں دوام ہے, پرماننس ہے. اللہ ہر وقت قریب ہوتا ہے, جیسے رحیم اللہ ہر وقت رحیم ہے, جیسے کریم اللہ ہر وقت کریم ہے, تو قریب اللہ ہر وقت آپ کے اور میرے قریب ہے. اللہ نے اپنے بندوں سے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہی ہوں. اللہ نے ڈائریکٹ آپ کی اور مجھ سے بات کی ہے. آپ دیکھیں آپ کے تین بچے گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, پیچھے ایک کہہ رہا ہے پارک چلیں پارک چلیں پارک چلیں, ایک بچہ کہہ رہا ہے گھر چلیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے گھر چلیں گھر چلیں, ایک کہہ رہا ہے پیزا ہٹ چلیں. آپ ایک وقت میں سب کسی کی ایک کی بات مان سکتے ہیں, تینوں کی ایک ساتھ مان سکتے ہیں؟ آپ تو ایک ہیں. آپ کہیں گے بچوں پہلے ایک وقت میں ایک کام کر سکتی ہوں, یا پارک لے کے جا سکتی ہوں, یا پیزا ہٹ لے کے جا سکتی ہوں, یا گھر لے کے جا سکتی ہوں. یہ بندوں کے کام ہے, یہ بندوں کی محدودیت ہے, یہ بندوں کی لمیٹیشن ہے. اللہ نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کانورسیشن سے درمیان سے ہٹا دیا کہ اللہ کے رسول بھی ایک وقت میں 50 لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے, بہرحال بشر ہیں. اللہ نے خود کہا کہ میرے ایک بندہ مجھے پکارے یا میری پوری انسانیت مجھے پکارے. یہ اللہ کی خوبی کہ اللہ ہر ایک کو سنتا ہے. فإنی قریب. اجیبو, اللہ نے کہا میں جواب دیتا ہوں. ایک آتا ہے استجیبو, قرآن میں لفظ آتا ہے استجیبو کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے ڈیلے کے ساتھ جواب دینا. اجیبو فوراً جواب دینا, فوراً جواب دینا. اللہ کہہ رہا ہے اجیبو. ترجمہ اگر اس کا ایگزیکٹ کلوزسٹ ٹو عربک مفہوم جانے کے ہم کریں تو ترجمہ ہوگا میں فوراً جواب دیتا ہوں دعوت, دعوت پر. حالانکہ دعا آنا چاہیے تھا نا کہ دعا پر فوراً جواب دیتا ہوں. دعا آتا ہے بار بار جب پکارا جاتا ہے, اور جب ایک مرتبہ پکارا جاتا ہے تو عربی زبان میں دعوت کا لفظ آتا ہے. یہ گول تا وحدت کی نشانی ہے. ایک دفعہ بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا تو میں اس کو جواب دوں گا. اللہ کو کتنی طلب ہے, اللہ کتنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں. اللہ نے یہاں دعا کا لفظ نہیں استعمال کیا, دعوت. ایک مرتبہ بھی پکارے گا, کون پکارے گا؟ الداعی. ایک کوئی بھی پکارنے والا, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے بدھسٹ ہو, چاہے کوئی اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, الداعی. دا کہتے ہیں پکارنے والے کو. اب جو پکارے گا اس کے ساتھ الف لام لگ گیا, اب وہ خاص ہو گیا. جو اللہ کو پکارے گا وہ خاص ہو گیا. اذا دعانی, اللہ کب جواب دیتا ہے؟ اللہ اپنے بندے کی پکار کا جواب کب دے گا؟ اذا, جب, وین ایور, دعانی, پکارنے والا مجھے پکارے گا. تو اس مہینے کو دعا کا مہینہ بنا لیں. رمضان کے مہینے کا راز دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. میکسیمم اللہ سے دعائیں مانگیں, خوب دعائیں مانگیں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بخشش فرمائے, جانے والوں کی بخشش فرمائے. جو دنیا میں مجھے اور آپ کو مہلت ملی ہے, ہم اس مہلت سے بہترین فائدہ اٹھانے والے بنیں. جب آپ پکاریں گے اللہ جواب دے گا. آگے کیا آیا؟ فل یستجیبو لی, فا آ گیا. کیا مطلب؟ انسٹنٹینیسلی اگر بندہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں تو کیا کریں؟ ان کو بھی چاہیے مجھے جواب دیں. جب اللہ کے احکامات ان کے سامنے آئیں ان کو بھی چاہیے. کوشش تو کریں, جسٹ ٹرائی, عمل کرنے کی کوشش تو کریں. کس کے لیے؟ لی, میرے لیے. ول یو مینو بی, مجھ پر ایمان رکھیں. ایمان رکھیں گے جو میں نے شریعت دی ہے وہ ان کے فائدے کی شریعت ہے. ایمان رکھیں گے جو میں نے ان کو احکامات دیے ہیں ان میں ان کی آخرت کی فلاح ہے. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ, شاید وہ, جو بھی ترجمہ آپ اس کا کریں, راہ راست پا لیں. اگر اللہ سے اپنی بات مجھے منوانی ہے تو مجھے تھوڑا سا اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہوگا. اگر میں چاہتی ہوں میری دعائیں قبول ہوں تو مجھے بھی اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا. اگر مجھے صراط مستقیم چاہیے تو انعمت علیہم والے راستے پر مجھے بھی آنا ہوگا. آگے آیا, احل لکم لیلۃ الصیام رفثا الی نسائکم, تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا.
ہن لباس لکم و انتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، یعنی رات میں، جو ریلیشن شپ میاں بیوی رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ کیونکہ مسلمانوں نے مدینہ میں آ کے یہودیوں کو دیکھ کے روزہ رکھنا شروع کیا تھا، اور یہودیوں کی شریعت میں روزہ اس طرح کا تھا کہ یہ رات میں سونے سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر اگلا پورا دن روزہ رکھتے تھے، اور پھر مغرب کے ٹائم افطار کیا کرتے تھے۔ تو ان کے روزے کے اندر رات انکلوڈڈ ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں نے ان کو دیکھ کے روزہ رکھنا شروع کیا تو کچھ مسلمانوں سے یہ ہوا کہ رات میں ان سے اپنی جائز ضرورت کی چیز، جو ان کی اللہ نے نیچرل انسٹنکٹ رکھی ہے شوہر اور بیوی کا تعلق، اس سے وہ اپنے آپ کو روک نہ پائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے، اور مسلمانوں کو پھر یہ بات واضح کی گئی ان کی شریعت اور ان کے روزے میں کہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے بالکل روزے کی پابندیوں سے آزاد رکھا ہے۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سارا کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ مکمل کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو، یعنی جب اعتکاف میں ہو، تو بیویوں سے ریلیشن شپ نہ رکھو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ کے احکام لوگوں کے لیے بصراحت اللہ بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک لفظ کہا، ہن لباس لکم و انتم لباس لہن۔ انشاءاللہ کل اسی بات کے اوپر اپنی بات شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بھی برکت دیں گے۔ آج میں آپ کو دوسرے پارے کا کوئسچنئر نہیں دے رہی ہوں، پہلے پارے کا کوئسچنئر آپ لوگوں نے بھی مجھے یاد نہیں دلایا، اور میں نے بھی آپ لوگوں سے ڈسکس نہیں کیا۔ کل صبح میں پہلے پارے کا کوئسچنئر ڈسکس کریں گے، اور پھر آپ کو دوسرا کوئسچنئر انشاءاللہ مل جائے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔